سورة النحل. سورہ نحل کا تعارف. مقام نزول: سورہ نحل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ آیت فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به سے لے کر سورت کے آخر تک جو آیات ہیں وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں. نیز اس بارے میں اور اقوال بھی ہیں. رکوع اور آیات کی تعداد: اس سورت میں 16 رکوع اور 128 آیتیں ہیں. نحل نام رکھنے کی وجہ: عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں. اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا. سورہ نحل سے متعلق روایات: نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ایک آیت ہے جو کہ تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے، اور وہ یہ آیت ہے:
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
ترجمہ: بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے. وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. نمبر 2، مروی ہے کہ جب حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے لوگوں نے عرض کی، آپ کو وصیت فرما دیجئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں سورہ نحل کی اس آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ سے لے کر سورت کے آخر تک بیان کی گئی باتوں کی وصیت کرتا ہوں. سورہ نحل کے مضامین: اس سورت مبارکہ کی بہت پیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، حکمت اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں. اگر کثرت سے سورت کو سمجھ کر پڑھا جائے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے. نیز اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان بہت کثرت کے ساتھ ہے. اگر ان نعمتوں کے بارے میں بار بار غور کرے تو دل میں شکر الہی کا جذبہ بیدار ہوگا اور محبت الہی میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: نمبر 1، جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد بیان کیے گئے. نمبر 2، جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے انہی کے لیے آخرت کی بھلائی ہے. نمبر 3، فرشتے کفار کی جان کس طرح نکالتے ہیں اور متقی مسلمانوں کی جان کس طرح نکالتے ہیں. نمبر 4، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اذیت دینے والے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا. نمبر 5، بیٹی کی ولادت پر کفار کا طرز عمل بیان کیا گیا. نمبر 6، حشر کے میدان میں کفار کی بری حالت ذکر کی گئی. نمبر 7، عہد پورا کرنے اور قسمیں نہ توڑنے کا حکم دیا گیا. نمبر 8، قرآن پاک کے بارے میں کفار کے شبہات کا رد کیا گیا. نمبر 9، حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہنے والے کا حکم بیان کیا گیا. نمبر 10، اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام کہہ کر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی ممانعت فرمائی گئی. نمبر 11، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی گئی. نمبر 12، نیکی کی دعوت دینے کے انتہائی اہم اصول بیان کیے گئے. سورہ حجر کے ساتھ مناسبت: سورہ نحل کی اپنے سے ماں قبل سورت حجر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 92 میں فرمایا گیا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. ترجمہ: تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے. اس سے قیامت کے دن لوگوں کا جمع ہونا اور ان سے ان کے دنیاوی اعمال کے بارے میں سوال کیا جانا ثابت ہوا. اسی طرح آیت نمبر 99 میں فرمایا گیا،
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ.
ترجمہ: اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے. یہ آیت موت کے ذکر پر دلالت کرتی ہے. ان دونوں آیات کی سورہ نحل کی پہلی آیت سے مناسبت ہے کہ اس میں بھی قیامت قائم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے.
اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون.
ترجمہ: اللہ کا حکم قریب آ گیا تو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے. اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا. شان نزول: جب کفار نے تکذیب اور استہزاء کے طور پر اس عذاب کے نازل ہونے اور قیامت قائم ہونے کی جلدی کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ کچھ دور نہیں بلکہ بہت ہی قریب ہے، اور اپنے وقت پر یقیناً واقع ہوگا، اور جب واقع ہوگا تو تمہیں اس سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہ ملے گی. قیامت قریب ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے اور اپنی دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا، پھر انہیں دراز کر دیا۔ ایک اور روایت پہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث پہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں تو مجھے قیامت سے صرف اتنی سبقت حاصل ہے جتنی اس انگلی یعنی درمیانی انگلی کو شہادت کی انگلی پر حاصل ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ کافروں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ بات کہی کہ دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دینے کا حکم نازل فرمایا ہے، چلے ہم نے اس بات کو مان لیا، لیکن جن بتوں کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیں گے، تو ان بتوں کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں عذاب سے نجات مل جائے گی۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔
ترجمہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر فرشتوں کو اپنے حکم سے روح یعنی وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے کہ تم ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ سے ڈرو۔ ينزل الملائکہ، اللہ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اس آیت میں ملائکہ سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کی تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ ملائکہ ذکر فرمایا گیا، اور روح سے مراد وحی ہے۔ وحی کو روح اس لیے فرمایا گیا کہ جس طرح روح کے ذریعے جسم زندہ ہوتا ہے اور روح نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح وحی کے ذریعے دل زندہ ہوتا ہے اور اسی سے ابدی سعادت کا پتہ چلتا ہے، اور جو دل وحی سے دور ہو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ملائکہ سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ آنے والے وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وحی کی حفاظت پر مامور ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے جن بندوں کو نبوت، رسالت اور مخلوق کی طرف وحی کی تبلیغ کے لیے منتخب فرما لیا ہے، اور ان پر وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے تاکہ وہ لوگ میرا انکار کرنے اور عبادت کے لائق ہونے میں، بتوں کو میرا شریک ٹھہرانے پر میرے قہر و غضب سے ڈرائیں۔
خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔
ترجمہ، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، وہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے معبود ہونے پر بطور دلیل ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہیں پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قادر نہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے رب عزوجل نے آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے، باطل اور بیکار نہیں بنایا، اور وہ زمین و آسمان پیدا کرنے میں یکتا ہے، انہیں عدم سے وجود لانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی انہیں پیدا کرنے پر کسی نے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شریک کہاں سے آ گیا؟ اے لوگو، تمہارا رب عزوجل تمہارے شرک اور تمہارے اس دعوے کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں سے بلند و بالا ہے، اور اس کی شان اتنی بلند ہے کہ کوئی اس کا مثل، شریک یا مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔
خلق الانسان من نطفت فإذا هو خصیم مبین۔
ترجمہ، اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا، پھر جب ہی وہ کھلم کھلا جھگڑنے والا بن گیا۔
خلق الانسان من نطفہ،
اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت پر ایک اور دلیل ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی سے پیدا کیا جس میں نہ حس ہوتی ہے نہ حرکت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ناپاک قطرے سے عجیب و غریب مخلوق بنائی۔ ماں کے پیٹ میں اس قطرے کو مختلف شکلوں میں ڈھالتا رہا، پھر اس کی تخلیق پوری کرنے اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اسے دنیا کی روشنی میں لے کر آیا، اسے غذا اور رزق دیا اور اس کی پرورش کرتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہو گیا تو اس نے اپنے رب عزوجل کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اپنے پیدا کرنے والے کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ان بتوں کی عبادت کرنے میں مصروف ہو گیا جو اسے نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور یہ کہنے لگا، من یحیی العظام وهی رمیم، یعنی ایسا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کر دے جبکہ وہ بالکل گلی ہوئی ہوں، جبکہ وہ اس ہستی کو بھول گیا جس نے اسے گندے قطرے سے ایسی حسین شکل عطا کی تھی۔ شان نزول، یہ آیت عبی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی، یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی مردے کی گلی ہوئی ہڈی اٹھا لایا اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا، آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو زندگی دے گا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نہایت نفیس جواب دیا گیا کہ ہڈی تو کچھ نہ کچھ عضو اور شکل رکھتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ تو منی کے ایک چھوٹے سے بے حس و حرکت قطرے سے تجھ جیسا جھگڑالو انسان پیدا کر دیتا ہے، یہ دیکھ کر بھی تو اس کی قدرت پر ایمان نہیں لاتا۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں عبی بن خلف کا رد ہے اور ہر اس شخص کا بھی رد ہے جو عبی بن خلف کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہے۔
والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔
ترجمہ، اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو۔ والأنعام خلقها، اور اس نے جانور پیدا کیے، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا اور اس کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت اور اس کے بعد والی چند آیات میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن سے انسان اپنی تمام ضروریات میں نفع اٹھاتے ہیں۔ اور چونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کھانا اور لباس ہے، کیونکہ ان سے بدن انسان تقویت اور حفاظت حاصل کرتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ان جانوروں کا ذکر کیا گیا جن سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گائے اور بکریاں وغیرہ جانور پیدا کیے، ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں، جیسے تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کے دودھ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو اور تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔
ترجمہ، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے، یعنی جب تم ان جانوروں کو شام کے وقت چراگاہوں سے واپس لاتے ہو اور جب صبح کے وقت انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو، تو اس وقت ان جانوروں کی کثرت اور بناوٹ دیکھ کر تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت، وجاہت اور مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں صبح کسی کے گھر سے اعلیٰ درجے کی گاڑی نکلے اور شام کو واپس آئے تو لوگوں کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔
وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔
ترجمہ، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، اور وہ جانور تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، یعنی وہ جانور تمہارا سامان اور سفر کے دوران کام آنے والے آلات اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جان کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے، بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم والا ہے کہ اس نے تمہارے لیے یہ نفع دینے والی چیزیں پیدا کی ہیں۔ جانور پر سواری کرنا اور بوجھ لادنا جائز ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ جانوروں پر سواری کرنا اور ان پر سامان لادنا جائز ہے، البتہ جتنی ان میں بوجھ برداشت کرنے کی قوت ہو اسی حساب سے ان پر سامان لادا جائے۔ جانوروں سے متعلق اسلام کی عظیم تعلیمات، کثیر احادیث میں جانوروں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنے، ان کے لیے آسانی کرنے اور ان کے دانا پانی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سر سبزی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو، اور جب تم خشکی کے سال میں سفر کرو تو زمین سے جلدی گزرو تاکہ اونٹ کمزور نہ ہو جائیں، اور جب تم رات کے وقت آرام کے لیے اترو تو راستے سے الگ اترو، کیونکہ وہ جانوروں کے راستے اور رات میں کیڑے مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیت اگاتا ہے، اس سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کچھ کھا لیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت سہل بن حمزلیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹھ پیٹ سے مل گئی تھی، تو ارشاد فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرو، ان پر اچھی طرح سوار ہوا کرو اور انہیں اچھی طرح کھلایا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے اور چہرے کو داغنے سے منع فرمایا۔ مزید فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ کو داغا گیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اسے داغا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ حضرت مسیب بن دارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک شتربان کو مارا اور اس سے فرمایا، تم نے اپنے اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ سامان کیوں لادا ہے؟
والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔
ترجمہ، اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور یہ تمہارے لیے زینت ہے، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں۔ والخیل والبغال، اور گھوڑے اور خچر، یعنی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے خچر اور گدھے بھی تمہارے نفع کے لیے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور ان میں تمہارے لیے سواری اور دیگر جو فوائد ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ تمہارے لیے زینت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ علماء فرماتے ہیں، ہمیں اونٹ، گائیں، بکری، گھوڑا اور خچر وغیرہ جانوروں کا مالک بنا دینا، انہیں ہمارے لیے نرم کر دینا، ان جانوروں کو اپنا تابع کرنا اور ان سے نفع اٹھانا، ہمارے لیے مباح کر دینا، اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی مزید ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں، یعنی جانوروں کی جو اقسام تمہارے سامنے بیان کی گئیں ان کے علاوہ ابھی مزید ایسی عجیب و غریب چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جن کی حقیقت اور پیدائش کی کیفیت تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو آدمی کے فائدے، راحت و آرام اور آسائش کے کام آتی ہیں، اور وہ اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا آئندہ پیدا کرنا منظور تھا، جیسے کہ بحری جہاز، ریل گاڑیاں، کاریں، بسیں، ہوائی جہاز اور اس طرح کی ہزاروں لاکھوں سائنسی ایجادات۔ اور ابھی آئندہ زمانے میں نہ جانے کیا کیا ایجاد ہوگا، لیکن جو بھی ایجاد ہوگا وہ اس آیت میں داخل ہوگا۔
وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔
ترجمہ، اور درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہی ہے، اور ان راستوں میں سے کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور درمیان کا سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہی ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر سیدھے راستے کو بیان کرنا اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، یہ اس کا فضل اور احسان ہے، لہذا جو ہدایت حاصل کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہے۔ نیز سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہو۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور ان راستوں میں سے کوئی ٹیڑھا راستہ بھی ہے، یعنی ان راستوں میں سے کچھ راستے ایسے ہیں جو صراط مستقیم سے منحرف ہیں اور ان پر چلنے والا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کفر اور گمراہی کی تمام راہیں جیسے یہودیت، عیسائیت اور مجوسیت وغیرہ، یوں ہی اپنی خواہشات سے نئے نئے مسلک بنانے والے سب اس میں داخل ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قصد السبیل سے مراد دین اسلام اور اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم، حسن اعتقاد اور اچھے اعمال پر استقامت عطا فرمائے، اور کفر، گمراہی اور بد مذہبی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اگر اللہ عز و جل چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے تک پہنچا دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ازل سے یہ بات جانتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانے کے قابل ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے کے لائق ہیں، لہذا سب کو ہدایت نصیب نہ ہوگی۔
هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔
ترجمہ، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے تمہارا پینا ہے اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن سے تم جانور چراتے ہو، اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کا ذکر فرمایا جو خاص انسانوں پر فرمائے، اور اس آیت میں ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے کہ جو صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام حیوانات کے لیے بھی ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا جو پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسے نباتات اگتی ہیں جن سے تمام جانور نفع اٹھاتے ہیں۔ ينبت لكم به الزرع، اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے۔ جس طرح سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کا تفصیلی اور اجمالی طور پر ذکر فرمایا، اسی طرح اس آیت میں پھلوں کا تفصیلی اور اجمالی دونوں طرح سے ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت میں چار اجناس کا صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ نمبر ایک، کھیتی، اس سے مراد وہ دانا ہے جس سے غذا حاصل کی جاتی ہے، جیسے گندم، جو اور ان جیسی دوسری چیزیں، کیونکہ ان سے بدن انسانی تقویت پاتا ہے۔ نمبر دو، زیتون، یہ سالن اور تیل کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ پھل برکت والا بھی ہے۔ نمبر تین، کھجور، اس پھل میں غذائیت ہے اور یہ میوہ ہے۔ نمبر چار، انگور، یہ غذائیت اور میوہ ہونے میں کھجور کی طرح ہے۔ اس کے بعد ومن کل الثمرات فرما کر تمام پھلوں کا اجمالی طور پر ذکر کر دیا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور مخلوق پر اس کے انعامات سے آگاہ ہوں۔ ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی پانی نازل کرنے اور اس سے طرح طرح کی اجناس پیدا کرنے میں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے کمال علم، قدرت، حکمت اور صرف اسی کے معبود ہونے پر دلالت کرنے والی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اس کی صنعتوں میں غور و فکر کر کے ایمان قبول کر لیتے ہیں۔
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔
ترجمہ، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے پابند ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ فسخر لکم اللیل والنہار، اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو کام پر لگا دیا۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو عالم سفلی یعنی زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں میں ہیں، اور اس آیت میں ان نعمتوں کا بیان فرمایا جو عالم علوی یعنی بادلوں، آسمانوں اور ان میں موجود تمام چیزوں میں ہیں، اور یہ سب نعمتیں کائنات کے نظام کی تکمیل اور عالم کے نفع کے لیے ہیں۔ نوٹ، دن، رات، سورج، چاند اور ستاروں کی تسخیر کی تفسیر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 33 میں گزر چکی ہے۔
ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون،
بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو لوگ صحیح اور سلیم عقل رکھتے ہیں وہ ان چیزوں میں غور کر کے سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے اختیار سے ہر کام کرنے والا ہے اور تمام مخلوق اسی کی قدرت کے تحت ہے۔ آیت وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے تین چیزیں بھی معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک، ہر ذرہ معرفت الہی کا دفتر ہے، لیکن اس کے لیے صحیح عقل کی ضرورت ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عقل اچھی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانے، جبکہ جو عقل اس کی معرفت تک نہ پہنچائے وہ بے عقلی ہے۔ نمبر تین، علم طب، ریاضی و فلکیات وغیرہ بہت عمدہ و اعلیٰ علوم ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مدد ملتی ہے۔
وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔
ترجمہ، اور اس نے تمہارے کام میں لگا دی وہ مختلف رنگوں والی چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، بے شک اس میں نصیحت ماننے والوں کے لیے نشانی ہے۔
وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ،
اور وہ چیزیں جو اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تمہارے کام پر لگا دیا جو اس نے تمہارے لیے زمین میں حیوانات، درخت اور پھل وغیرہ پیدا کی ہیں، اور وہ اپنی کثیر تعداد کے باوجود خلقت، حیت، کیفیت اور رنگ میں مختلف ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی مکمل طور پر دوسرے کی طرح نہیں ہوتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال پر بڑی مضبوط دلیل ہے۔
وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
ترجمہ، اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تراش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے۔ سمندر کی تسخیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمندر سے نفع اٹھانے کی قدرت عطا کر دی ہے۔ وہ کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے اس میں سفر کر سکتے ہیں، غوطے لگا کر اس کی تہ میں پہنچ سکتے ہیں، اور اس میں سے شکار کر سکتے ہیں۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ۔ سمندر میں انسانوں کے لیے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے تین فوائد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا فائدہ، تم اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اس سے مراد مچھلی ہے۔ یاد رہے کہ سمندری جانوروں میں صرف مچھلی کا گوشت حلال ہے۔ دوسرا فائدہ، تم سمندر میں سے زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو۔ زیور سے مراد گوہر و مرجان ہے، اور پہننے سے مراد عورتوں کا پہننا ہے، کیونکہ زیور عورتوں کی زینت ہے، اور چونکہ عورتوں کا زیوروں کے ذریعے سجنا سنورنا مردوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے گویا کہ یہ مردوں کی زینت اور لباس ہے۔ تیسرا فائدہ، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، یعنی اگر تم میں سے کوئی سمندر پر جائے تو وہ یہ دیکھے گا کہ ہوا کا رخ ایک طرف ہونے کے باوجود بادبانی کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی آ جا رہی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی سمندر کو تمہارے قابو میں اس لیے دیا تاکہ تم تجارت کی غرض سے سمندر میں سفر کرو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے نفع حاصل کرو، اور جب تم اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان پاؤ تو تمہیں چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔
ترجمہ، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے تاکہ زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راستہ پالو، اور راستوں کے لیے کئی نشانیاں بنائیں، اور لوگ ستاروں سے راستہ پا لیتے ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي، اور اس نے زمین میں لنگر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے زمین میں جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان میں سے بعض کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈالے تاکہ وہ تمہیں لے کر حرکت نہ کرتی رہے، اور اس نے زمین میں نہریں بنائیں اور راستے بنائے جن پر تم اپنے سفر کے دوران چلتے ہو، اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو تاکہ تم اپنی منزلوں تک راستہ پالو اور بھٹک نہ جاؤ۔ وَعَلَامَاتٍ، اور کئی نشانیاں بنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے راستوں کی پہچان کے لیے کئی نشانیاں بنائیں، جیسے پہاڑ کے دن میں لوگ ان کے ذریعے راستہ پاتے ہیں، اور رات کے وقت لوگ خشکی اور تری میں ستاروں سے بھی راستہ پا لیتے ہیں، اور اس سے انہیں قبلے کی پہچان ہوتی ہے۔
أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔
ترجمہ، تو کیا جو پیدا کرنے والا ہے وہ اس جیسا ہے جو کچھ بھی نہیں بنا سکتا، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ أَفَمَن يَخْلُقُ، تو کیا جو پیدا کرنے والا ہے؟ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور صنعت کے عجائبات اور انوکھی مخلوقات کا ذکر فرمایا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال اور اس کی وحدانیت پر اور تمام مخلوق کو پیدا کرنے میں اس کے یکتا ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کلام فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر عاجز اور ناکارہ بتوں کی عبادت میں مشغول ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی قدرت اور حکمت سے ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ ان بتوں جیسا ہے جو اپنے عاجز و بے قدرت ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں بنا سکتے؟ جب اللہ تعالیٰ ان جیسا ہے ہی نہیں، تو عقل مند کو کب سزاوار ہے کہ ایسے خالق و مالک کی عبادت چھوڑ کر عاجز و بے اختیار بتوں کی پرستش کرے یا انہیں عبادت میں اس کا شریک ٹھہرائے؟
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
ترجمہ، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو، یعنی اوپر بیان کردہ نعمتیں اور ان کے علاوہ بندے کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں، جیسے تندرست بدن، آفات سے محفوظ جسم، صحیح آنکھیں، عقل سلیم، ایسی سماج جو چیزوں کو سمجھنے میں مددگار ہے، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا وغیرہ، اور جتنی نعمتیں بندے پر فرمائی ہیں، جیسے بندے کی دینی اور دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کی گئی تمام چیزیں، یہ اتنی کثیر ہیں کہ ان کا شمار ممکن ہی نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی نعمت کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ حاصل نہ کر سکے گا۔ تو ان نعمتوں کا کیا کہنا جنہیں تمام مخلوق مل کر بھی شمار نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو اور اس کام میں اپنی زندگیاں صرف کر دو تو بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ نوٹ: نعمتیں شمار نہ کر سکنے کی کچھ تفصیل ہم سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں کر آئے ہیں، وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جیسا شکر ادا کرنا تم پر لازم ہے، اگر تم ویسا نہ کر سکو تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری تقصیر معاف کرنے والا ہے۔ وہ شکر ادا کرنے میں تمہاری تقصیر کے باوجود تم پر نعمتیں وسیع فرماتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے تمہیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا۔
واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔
ترجمہ: اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، یعنی تم اپنے عقائد و اعمال میں سے جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ چھپ کر گناہ کرنے والوں کو نصیحت۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ظاہری و باطنی اعمال جانتا ہے، اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے جو لوگوں سے چھپ کر برے اعمال کرتا ہے اور اپنا برا عمل لوگوں پر ظاہر ہونے سے ڈرتا ہے، جبکہ وہ اس رب تعالیٰ سے نہیں ڈرتا جو ان کی تنہائیوں اور خلوتوں کے اعمال بھی جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں: چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے۔
والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔
ترجمہ: اور اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ تو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود بنائے جاتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ مستند مفسرین نے اپنی تفاسیر میں اس آیت میں مذکور لفظ یدعونا کا معنی یعبدونا یعنی عبادت کرنا لکھا ہے، جیسا کہ ابو سعید عبداللہ بن عمر بیداوی، امام جلال الدین سیوطی، ابو سعود محمد بن محمد اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن معبودوں کی کفار عبادت کرتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی اس آیت کے لفظ یدعونا کا معنی یعبدونا لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ دعا عبادت کے معنی میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کفار اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اس بات پر قادر نہیں کہ کوئی چیز پیدا کر سکیں بلکہ وہ خود پتھروں اور لکڑی وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن بتوں کی کفار عبادت کرتے ہیں وہ اپنی ذات میں بھی ناقص ہیں کہ انہیں دوسروں نے بنایا ہے، اور اپنی صفات میں بھی ناقص ہیں کہ یہ کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کر سکتے۔
اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون۔
ترجمہ: بے جان ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور انہیں خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ اموات، بے جان ہیں۔ امام ابن ابی حاتم اور امام محمد بن جریر تبری رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: یہ بت جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے بے جان ہیں، ان میں روحیں نہیں اور نہ ہی یہ اپنی عبادت کرنے والوں کو کوئی نفع پہنچانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ انہی بزرگوں کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس آیت کی یہی تفسیر در منصور میں رقم فرمائی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں: جن بتوں کی کفار عبادت کرتے ہیں اگر یہ حقیقی معبود ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرح زندہ ہوتے، انہیں کبھی موت نہ آتی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ بے جان ہیں، زندہ نہیں، اور ان بتوں کو خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو ایسے مجبور، بے جان اور بے علم معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام علی بن محمد رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب تفسیر خازن میں فرماتے ہیں: اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ بت معبود ہوتے جیسا کہ تمہارا گمان ہے تو یہ ضرور زندہ ہوتے، انہیں کبھی موت نہ آتی، کیونکہ جو معبود عبادت کا مستحق ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہ آئے گی، اور بت چونکہ مردہ ہیں زندہ نہیں، لہٰذا یہ عبادت کے مستحق نہیں۔ ان کے علاوہ دیگر تمام مستند تفاسیر جیسے تفسیر تبری، تفسیر سمرقندی، تفسیر بغوی، تفسیر ابو سعود، تفسیر قرطبی اور تفسیر صابی وغیرہ میں صراحت ہے کہ اس آیت میں اموات غیر احیاء سے مراد بت ہیں۔ کسی بھی مستند مفسر نے اس آیت کا مصداق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کو قرار نہیں دیا۔
الہکم الہ واحد فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ.
ترجمہ: تمہارا معبود ایک معبود ہے تو وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ متکبر ہیں. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے. آیت کا خلاصہ یہ کہ اس سے ماں قبل آیات میں ذکر کیے گئے قطعی دلائل سے ثابت ہوا کہ تمہاری عبادت کا مستحق ایک معبود یعنی اللہ تعالیٰ ہے. وہ اپنی ذات و صفات میں نظیر و شریک سے پاک ہے. تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں اور وہ متکبر ہیں کہ حق ظاہر ہو جانے کے باوجود اس کی پیروی نہیں کرتے. قرآنی اسلوب کی شان، یہاں آیات میں نہایت نفیس ترتیب ہے کہ پہلے کثرت کے ساتھ دلائل کو بیان کیا گیا اور اب ان سب دلائل کا اہم ترین نتیجہ توحید باری تعالیٰ کی صورت میں بیان فرمایا گیا. اور دلائل و نتیجہ میں بھی کس قدر عمدہ کلام فرمایا گیا کہ کوئی منطق کی باریکیاں اور فلسفے کی منہ شگافیاں نہیں، بلکہ انتہائی عام فہم انداز میں فطرت انسانی کے قریب ترین دلائل کو جمع کرتے ہوئے بات کو سمجھا دیا گیا. یہی وہ قرآنی اسلوب ہے جو دل و دماغ کو تسخیر کر دینے والا ہے.
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.
ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. لا جرم، حقیقت یہ ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے انکار اور ان کے غرور و تکبر کو جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. تکبر کی تعریف: یاد رہے کہ تکبر کرنے والا مومن ہو یا کافر، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا. اور تکبر سے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. تکبر کرنے والوں کا انجام، قرآن و حدیث میں تکبر کرنے والوں کا بہت برا انجام بیان کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق.
ترجمہ: اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں. اور ارشاد فرماتا ہے،
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین.
ترجمہ: بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن مردوں کی صورت میں چوٹیوں کی طرح جمع کیے جائیں گے اور ہر جگہ سے ان پر ذلت چھا جائے گی. پھر انہیں جہنم کے ایک باولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، ان پر آگوں کی آگ چھا جائے گی اور وہ دوزخیوں کی پیپ تین اتل خبال سے پلائے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور لوگ ان کو روندیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی. حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں حضرت بلال بن ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، اے بلال، آپ کے والد نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی ہے. وہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جسے حب حب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس میں تمام تکبر کرنے والوں کو ٹھہرائے گا. اے بلال، تم اس میں ٹھہرنے والوں میں سے نہ ہونا. تکبر کے دو علاج: تکبر کے برے انجام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک باطنی مرض ہے. اس لیے جو اپنے اندر تکبر کا مرض پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کا علاج کرنے کی خوب کوشش کرے. احادیث میں تکبر کے جو علاج بیان کیے گئے ان میں سے دو علاج سنتے ہیں. نمبر ایک، اپنے کام خود کرنا. چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے بری ہو گیا. نمبر دو، عاجزی اختیار کرنا اور مسکین کے ساتھ بیٹھنا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے گا اور تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی: ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا. وہ لوگ کچھ کھا رہے تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کو دیکھ کر کہا، اے ابو عبداللہ، آپ بھی یہ غذا کھا لیجیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، یعنی بے شک اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. پھر ان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ان مسکینوں سے فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، اس لیے اب تم میری دعوت قبول کرو. چنانچہ وہ تمام مسکین امام حسین کے ساتھ ان کے در دولت پر گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور انہیں کچھ عطا فرمایا. فراغت کے بعد وہ سب وہاں سے چلے گئے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
ترجمہ، اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُم، اور جب ان سے کہا جائے، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کے رد میں دلائل قاہرہ بیان فرمایا، جبکہ ان آیات میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے شبہات اور ان کے جوابات بیان فرمائے ہیں. شان نزول، یہ آیت نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی. اس نے بہت سی کہانیاں یاد کر لی تھیں. اس سے جب کوئی قرآن کریم کی نسبت دریافت کرتا تو وہ یہ جاننے کے باوجود کہ قرآن شریف عاجز کر دینے والی کتاب اور حق و ہدایت سے بھری ہوئی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیتا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. ایسی کہانیاں مجھے بھی بہت یاد ہیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں کو باہم تقسیم کر لیا تھا. یہ لوگ حج کے لیے آنے والوں کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے، اور جب کوئی شخص ان سے دریافت کرتا کہ تمہارے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل فرمایا تو وہ کہتے پہلے لوگوں کے جھوٹے افسانے ہیں، کوئی ماننے کی بات نہیں. جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جب ان کی ملاقات ہوتی تو وہ انہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت کے بارے میں بتاتے تھے.
لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ.
ترجمہ، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ اور کچھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں. سن لو یہ کیا ہی برا بوجھ اٹھاتے ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، کہ اپنے بوجھ اٹھائیں، یعنی جن کافروں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن پاک کو پہلے لوگوں کی داستانیں کہا، ان کا انجام یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں اور گمراہی کے بوجھ پورے اٹھائیں گے، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے جنہیں اپنی جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں. آیت لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً سے حاصل ہونے والی معلومات. اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی. کاملہ فرمانے سے معلوم ہوا کہ کافروں پر دنیا میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ انہیں تمام گناہوں کی سزا ملے گی، جبکہ مومنوں پر دنیا میں آنے والی مصیبتیں ان کے گناہوں کو مٹا دیں گی یا ان کے درجات بلند کر دیں گی. مصیبتوں سے مومن کے گناہ مٹنے کے بارے میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھے تو اس کی وجہ سے یا تو اللہ عز و جل اس کا کوئی ایسا گناہ مٹا دیتا ہے جس کا مٹانا اسی مصیبت پر موقوف تھا، یا اسے کوئی بزرگی عطا فرماتا ہے کہ بندہ اس مصیبت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اس تک نہ پہنچ پاتا. نمبر دو، قوم کا امیر، سردار یا رہنما جو برا طریقہ ایجاد کرے اور لوگ اس کی پیروی کریں تو اسے برا طریقہ ایجاد کرنے کا گناہ بھی ہوگا، اور جو لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان کے گناہ کے برابر ایجاد کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا. اس کی مزید وضاحت دو احادیث میں سنیے. نمبر ایک، مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا، اور پیروی کرنے والوں کے اجروں میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس شخص نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا، اور پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی. نمبر دو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا پھر اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی ہے اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر ثواب بھی ملے گا، جبکہ ان کے ثوابوں میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے برا طریقہ جاری کیا پھر وہ طریقہ اپنایا گیا تو اس کے لیے اپنا گناہ بھی ہے اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر گناہ بھی ملے گا، جبکہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی.
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
ترجمہ: بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکر و فریب کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعمیر کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا اور اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہیں تھی. قد مکر الذین من قبلہم، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے مکر و فریب کیا تھا. اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی ہے جو اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکر و فریب کرتے تھے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں نے اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکر کرنے کے لیے کچھ منصوبے بنائے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں خود انہی کے منصوبوں میں ہلاک کر دیا اور ان کا حال ایسا ہوا جیسے کسی قوم نے کوئی بلند عمارت بنائی، پھر وہ عمارت ان پر گر پڑی اور وہ ہلاک ہو گئے. اسی طرح کفار اپنی مکاریوں سے خود برباد ہوئے. مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں اگلے مکر کرنے والوں سے نمرود بن کنعان مراد ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں روئے زمین کا سب سے بڑا بادشاہ تھا. اس نے بابل میں بہت اونچی ایک عمارت بنائی جس کی بلندی 5000 گز تھی اور اس کا مکر یہ تھا کہ اس نے یہ بلند عمارت اپنے خیال میں آسمان پر پہنچنے اور آسمان والوں سے لڑنے کے لیے بنائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی اور وہ عمارت ان پر گر پڑی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے.
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين.
ترجمہ: پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے. علم والے کہیں گے بے شک آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے. ثم يوم القيامة يخزيهم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کفار پر صرف اس قدر ہی عذاب نہ ہوگا کہ ان پر صرف دنیا میں عذاب ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انہیں رسوا کرے گا اور انہیں سختی سے فرمائے گا وہ کہاں ہیں جنہیں تم اپنے گمان میں میرا شریک سمجھتے تھے اور ان کے بارے میں تم مومنوں سے جھگڑتے تھے. قال الذين اوتوا العلم، علم والے کہیں گے. کفار دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے. جب قیامت کے دن اہل ایمان کو طرح طرح کی عظمتوں اور شرافتوں سے نوازا جائے گا اور کافروں کو رسوائی کے ساتھ مختلف قسم کے عذابوں میں گرفتار کیا جائے گا، تو اس وقت ان امتوں کے انبیاء علی مسلط وسلام اور علماء جو انہیں دنیا میں ایمان کی دعوت دیتے اور نصیحت کرتے تھے اور یہ لوگ ان کی بات نہ مانتے تھے، وہ حضرات ان کافروں سے کہیں گے بے شک آج ساری رسوائی اور عذاب کافروں پر ہے. آخرت میں بھی علماء کا درجہ اعلیٰ ہوگا. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء کا درجہ دنیا میں بھی اعلیٰ ہے اور آخرت میں بھی اعلیٰ ہوگا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کا قول نقل فرمایا ہے.
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.
ترجمہ: فرشتے ان کافروں کی جان اس حال میں نکالتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ سلوک کی بات پیش کرتے ہیں کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے. فرشتے کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، تو اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے تو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے.
الذین تتوفاہم الملائکہ،
وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ فرشتے جب کافروں کی جان نکالتے ہیں تو یہ کفر کی حالت یقیناً ایسی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت میں اپنی جانوں پر ظلم ہوتا ہے، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا اقرار کرتے اور اسلام قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے ان کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے شرک اور تکذیب کو جانتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حالت کفر میں مرنے والے یہ لوگ جب قیامت کے دن عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو خوف کی شدت سے اپنے دنیاوی طرز عمل کے برخلاف اسلام کی حقانیت تسلیم کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ یوں وہ اپنے کفر و سرکشی سے مکر جائیں گے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور علماء ان کا رد کرتے ہوئے کہیں گے، ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، وہ تمہیں ان کی سزا دے گا، لہذا تمہارے انکار کا کوئی فائدہ نہیں۔
وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین۔
ترجمہ، اور متقی لوگوں سے کہا جائے گا، تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ تو کہتے ہیں، بھلائی نازل فرمائی، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور بے شک آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔
وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا،
اور متقی لوگوں سے کہا جائے، یعنی جب ایمانداروں سے کہا جائے کہ تمہارے رب عزوجل نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل فرمایا، تو وہ اس کے جواب میں کہتے ہیں، ہمارے رب عزوجل نے قرآن شریف نازل فرمایا جو تمام خوبیوں کا جامع اور حسنات و برکات کا منبع اور دینی و دنیاوی اور ظاہری و باطنی کمالات کا سر چشمہ ہے۔ شان نزول، عرب کے قبائل حج کے دنوں میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حال کی تحقیق کے لیے مکہ مکرمہ قاصد بھیجتے تھے۔ یہ قاصد جب مکہ مکرمہ پہنچتے تو شہر کے داخلی راستوں پر انہیں کفار کے کارندے ملتے، جیسا کہ سابقہ آیات میں ذکر ہو چکا ہے۔ ان سے یہ قاصد رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حال دریافت کرتے تو وہ چونکہ لوگوں کو بہکانے پر مامور ہی ہوتے تھے، اس لیے ان میں سے کوئی سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساحر کہتا، کوئی کاہن، کوئی شاعر، کوئی کذاب، کوئی مجنون کہتا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ تم ان سے نہ ملنا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس پر قاصد کہتے کہ اگر ہم مکہ مکرمہ پہنچ کر ان سے ملے بغیر اپنی قوم کی طرف واپس ہوں تو ہم برے قاصد ہوں گے، اور ایسا کرنا قاصد کے منصبی فرائض کا ترک اور قوم کی خیانت ہوگی، ہمیں تحقیق کے لیے بھیجا گیا ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اپنے اور بیگانوں سب سے ان کے حال کی تحقیق کریں، اور جو کچھ معلوم ہو اس میں کوئی کمی بیشی کیے بغیر اپنی قوم کو مطلع کریں۔ اس خیال سے وہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی ملتے تھے، اور ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حال کی تحقیق کرتے تھے۔ صحابہ کرام انہیں تمام حال بتاتے تھے، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات، کمالات اور قرآن کریم کے مضامین سے مطلع کرتے تھے۔ ان کا ذکر اس آیت میں فرمایا گیا، للذین احسنوا فی هذه الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے عمل کیے تو ان کے لیے آخرت میں اچھا اجر ہے۔ اچھے اجر سے مراد ثواب عظیم ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اچھے اجر سے مراد یہ ہے کہ ان کی نیکیوں کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا، یا بھی حساب اجر عطا کیا جائے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہیں دنیا میں بھی اچھا اجر ملے گا۔ دنیا میں نیک مسلمانوں کا اجر، دنیا میں حاصل ہونے والے اچھے اجر کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت پیدا کر دے گا، مسلمان ان کے فضائل و مناقب بیان کریں گے اور ان کی عزت و تعظیم کریں گے۔ اور یہ کرام کے حوالے سے بطور خاص اس بات کا مشاہدہ ہے، اور قرآن مجید میں ہی ایک اور مقام پر نیک مسلمانوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔
ترجمہ، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں ان کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ دنیا میں اچھا اجر ملنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی، فتح و کامیابی اور وسیع رزق وغیرہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف چھپانا کن کا طریقہ ہے؟ آیت مبارکہ کے مضمون اور اس کے شان نزول سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو چھپانا کفار کا طریقہ، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بیان کرنا صحابہ کا طریقہ ہے۔
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔
ترجمہ: ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔ جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، یعنی آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں پرہیزگار داخل ہوں گے، ان باغات میں جنتیوں کے گھروں، محلات اور رہائش گاہوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان کے لیے ان باغوں میں وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ چاہیں گے، اور یہ بات جنت کے سوا کسی کو کہیں بھی حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسا ہی صلہ دیتا ہے۔
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔
ترجمہ: فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں، تم پر سلامتی ہو، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔
الذین تتوفاہم الملائکہ،
وہ جن کی فرشتے جان نکالتے ہیں۔ اس آیت میں پرہیزگاروں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہیں کہ وہ شرک اور کفر سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کے اقوال، افعال، اخلاق اور خصلتیں پاکیزہ ہوتی ہیں، نیکیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، حرام اور ممنوع افعال کے داغوں سے ان کا دامن عمل میلا نہیں ہوتا۔ روح قبض ہونے کے وقت ان کو جنت و رضوان اور رحمت و کرامت کی بشارتیں دی جاتی ہیں، اس حالت میں موت انہیں خوشگوار معلوم ہوتی ہے، جان فرحت و سرور کے ساتھ جسم سے نکلتی ہے اور ملائکہ عزت کے ساتھ اس کو قبض کرتے ہیں۔ یقولون سلام علیکم، کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے دوست، تجھ پر سلام اور اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرماتا ہے۔ ادخل الجنت بما کنتم تعملون، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی آخرت میں یا روح نکلتے وقت ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نوٹ: یاد رہے کہ اس آیت اور اس جیسی وہ تمام آیات جن میں اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، ان کا معنی یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے نیک اعمال کی وجہ سے بندہ اس وقت جنت میں جائے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے ان اعمال کو قبول فرمائے گا۔ محض نیک عمل کر لینے سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، کیونکہ جنت میں داخلے کا سبب حقیقی اللہ عز و جل کا فضل ہے۔
هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔
ترجمہ: یہ کافر اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑی، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ هل ينظرون، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کیا اور آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آ جائیں، یا تمہارے رب عز و جل کا دنیا میں یا روز قیامت والے عذاب کا حکم آ جائے۔ ان سے پہلی امتوں کے کفار نے بھی ایسے ہی کیا تھا، انہوں نے اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا تو وہ ہلاک کر دیے گئے، اور اللہ عز و جل نے انہیں عذاب میں مبتلا کر کے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی کفر اختیار کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو ان کے اعمال کی برائیاں ان پر آ پڑی، یعنی انہوں نے اپنے خبیث اعمال کی سزا پائی، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ ان پر نازل ہو گیا۔
وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔
ترجمہ، اور مشرک کہنے لگے، اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو رسولوں پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا ہی لازم ہے۔ وقال الذین اشرکوا، اور مشرک کہنے لگے، مکہ کے مشرکین مذاق کے طور پر سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم بحیرہ اور صائبہ جانور وغیرہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ ان کا شرک کرنا اور ان چیزوں کو حرام قرار دے لینا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی سے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، حلال کو حرام کیا، اور ایسی ہی مذاق اڑانے والی باتیں کہیں۔ رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام پر تو صاف صاف تبلیغ کر دینا، یعنی حق کو ظاہر کر دینا اور شرک کے باطل اور کبھی ہونے پر مطلع کر دینا ہی لازم ہے، ہدایت دینا ان پر لازم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو دلیل بنانا اور اس کے حکم کی پرواہ نہ کرنا جہالت ہے۔ اس آیت میں اور اس کی اگلی آیت میں کفار کی اس جہالت کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے کہ مشیت الہی کو تو کفار اپنی حرکتوں کی دلیل بنا رہے ہیں، لیکن حکم الہی کی ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے زمانے میں بعض مسلمان بھی اپنے برے افعال کی یہی دلیل دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو میں یہ گناہ، فلاں جرم اور وہ معصیت نہ کرتا، اگر میں نے ایسا کیا ہے تو اس میں میرا قصور ہی کیا ہے۔ یہ لوگ خود ہی غور کر لیں کہ ان کا طرز عمل کن سے مل رہا ہے۔
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔
ترجمہ، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو، تو ان میں کسی کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہو گئی، تو تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، یعنی جس طرح ہم نے تم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی طرح ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، اور ہر رسول کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے فرمائے کہ اے لوگو اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور شیطان کی پیروی کرنے سے بچو، تو ان امتوں میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو وہ ایمان سے مشرف ہوئے، اور کسی پر علم الہی میں گمراہی ثابت ہو گئی تو وہ اپنی ازلی شکاوت کی وجہ سے کفر پر مرے اور ایمان سے محروم رہے۔ اے کفار مکہ، تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اور ان کے شہر ویران کر دیے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں ان کی بربادی کی خبر دیتی ہیں، ان کو دیکھ کر سمجھو کہ اگر تم بھی ان کی طرح کفر و تکذیب پر مصر رہے تو تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہونا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ کسی نبی سے سب لوگوں نے ہدایت حاصل نہ کی، جیسے سورج سے سب نور حاصل نہیں کرتے، چمگادڑ محروم رہتا ہے، بارش ہر زمین سرسبز نہیں ہوتی، بنجر زمین بے فیض رہتی ہے، تو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر بعض بدبخت آپ پر ایمان نہیں لاتے تو آپ غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ یاد رہے کہ آیت کے شروع میں جو یہ فرمایا گیا کہ ہر امت میں رسول بھیجا، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر قبیلے یا ہر علاقے میں رسول بھیجا گیا، بلکہ کسی جگہ رسول بھیجا گیا اور کسی جگہ اس کی رسالت کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ آیت فسیروا فی الارض سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، عذاب الہی اور قہر ربانی کا مشاہدہ کرنا ہو تو کفار کی بستیاں دیکھی جا سکتی ہیں، اور یوں ہی اگر رحمت الہی کا نظارہ کرنا ہو تو اولیاء اللہ کے آستانے دیکھے جائیں۔ نمبر دو، تاریخ و جغرافیہ کا علم سیکھنا بہت مفید ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ جب ہی کہ تاریخ و جغرافیہ صحیح ہو اور صحیح نیت سے پڑھے۔ ترجمہ، اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرتے ہو تو بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ان تحرس علی ہداہم، اگر تم ان کی ہدایت کی حرص کرتے ہو، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لوگ ان میں سے ہیں جن کی گمراہی ثابت ہو چکی اور ان کی شکاوت ازلی ہے، اس کے باوجود اگر آپ ان مشرکین کی ہدایت کی حرص کریں تو بے شک جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، لہذا اس بارے میں آپ کوشش نہ فرمائیں، اور جس چیز کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے وہ ان تک پہنچا دیں تاکہ حجت تمام ہو جائے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کا ارادہ فرمائے تو کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ اور ان کے عذاب کے درمیان حائل ہو کر ان کی مدد کرے۔
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔
ترجمہ، اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کسی مرنے والے کو نہ اٹھائے گا، کیوں نہیں، یہ سچا وعدہ اس کے ذمے پر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ انہیں واضح کر کے وہ بات بتا دے جس میں جھگڑتے تھے، اور تاکہ کافر جان لے کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کوئی چیز چاہیں تو اسے صرف ہمارا یہی فرمانا ہوتا ہے کہ ہم اسے کہیں ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے بڑی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی۔ شان نزول، ایک مشرک ایک مسلمان کا مقروض تھا، مسلمان نے مشرک سے اپنے قرض کا تقاضا کیا، دوران گفتگو اس نے اس طرح اللہ کی قسم کھائی کہ اس کی قسم جس سے میں مرنے کے بعد ملنے کی تمنا رکھتا ہوں۔ اس پر مشرک نے کہا، کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تو مرنے کے بعد اٹھے گا؟ اور مشرک نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ عز و جل مردے نہ اٹھائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیوں مردوں کو نہیں اٹھائے گا؟ یقیناً اٹھائے گا، یہ اس کا سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس اٹھائے جانے کی حکمت اور اس کی قدرت نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ انہیں واضح کر کے بتا دے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے اٹھائے گا تاکہ انہیں واضح کر کے وہ بات بتا دے جس میں وہ مسلمانوں سے جھگڑتے تھے، کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا حق ہے، اور اس لیے اٹھائے گا تاکہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے اور مردوں کو زندہ کیے جانے کا انکار غلط تھا۔ انما، صرف، یعنی جب ہم کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرے تو اس سے ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ اسی وقت وجود میں آ جاتی ہے۔ مراد یہ کہ ہر مقدور چیز کو وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا زیادہ آسان ہے، تو مرنے کے بعد اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔
ترجمہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے۔ شان نزول، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جن پر اہل مکہ نے بہت ظلم کیے اور انہیں دین کی خاطر وطن چھوڑنا ہی پڑا۔ بعض ان میں سے حبشہ چلے گئے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ آئے، اور بعض مدینہ شریف ہی کو ہجرت کر گئے۔ ان کی اللہ عز و جل نے مدحہ فرمائی اور ان کے اجر کو بہت بڑا اجر قرار دیا۔ مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑی فضیلت والے ہیں۔ اول تو یوں کہ ان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ ہے، دوسرا یوں کہ ان کے لیے خالصتاً رضائے الہی کے لیے ہجرت کرنے کی گواہی اللہ عز و جل نے خود دی ہے۔ قرآن مجید کی اور آیات سے بھی ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ سورت ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب۔
ترجمہ، پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے،
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔
ترجمہ، وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے،
للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون۔
ترجمہ، ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی سچے ہیں۔ اسی طرح احادیث سے بھی ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل ظاہر ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم میری امت کے اس گروہ کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مہاجرین جنت کے دروازے کے پاس آ کر اسے کھلوانا چاہیں گے تو جنت کے خازن ان سے کہیں گے، کیا آپ سے حساب لے لیا گیا ہے؟ وہ کہیں گے، ہم سے کس چیز کا حساب لیا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر تھیں، حتیٰ کہ اسی حال میں ہمارا انتقال ہو گیا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو وہ دوسرے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے 40 سال تک جنت میں قیلولہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے دن تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر تھے جب سورج طلوع ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، فقراء مہاجرین، جن کے صدقے ناپسندیدہ چیزوں سے بچا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی کا انتقال اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہتی ہے، یعنی پوری نہیں ہوتی، اور حاجت مند ہی فوت ہو جاتا ہے، وہ زمین کے کناروں سے جمع کیے جائیں گے۔ رضا الہی کی نیت کے بغیر نیک عمل کرنے کی فضیلت نہیں ملتی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہجرت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہ ہو اس کی کوئی فضیلت نہیں، وہ ایسے ہے جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعمال نیت سے ہیں اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر وہ نیک عمل جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہ ہو تو اس نیک عمل کو کرنے والا اس کی فضیلت پانے سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی نیت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً،
ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ اچھی جگہ سے مراد مدینہ طیبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہجرت کی جگہ بنایا۔ مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے زمانہ خلافت میں کسی مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز بطور عطیہ اور نذرانہ کے دیتے تو اس سے فرماتے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت دے، اسے لے لو کیونکہ یہ وہ ہے جس کا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور آخرت میں جو آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت تلاوت فرماتے، مدینہ منورہ کی فضیلت۔ اس آیت سے مدینہ منورہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ یہاں اسے حسنہ فرمایا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے، مدینے کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اور مدینہ کی تکلیف و مشقت پر جو ثابت قدم رہے گا روز قیامت میں اس کا شفیع یا گواہ ہوں گا۔ لو کانو یعلمون، اگر لوگ جانتے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر کافر یہ بات جانتے کہ آخرت کا ثواب ان کی پسندیدہ دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ بڑا ہے تو اس کی طرف راغب ہوتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر مہاجرین کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں کتنی بڑی نعمت تیار کی ہیں تو جو مصیبتیں اور تکلیفیں انہیں پہنچیں ان پر صبر کرنے کی اور زیادہ کوشش کرتے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ہجرت کرنے سے رہ گئے وہ اگر جانتے کہ ہجرت کا اجر کتنا عظیم ہے تو وہ بھی ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہوتے۔
الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون،
ترجمہ، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، یعنی عظیم ثواب کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے اپنے اس وطن مکہ مکرمہ سے جدا ہونے پر صبر کیا، حالانکہ وہ اللہ کا حرم ہے اور ہر ایک کے دل میں اس کی محبت بسی ہوئی ہے۔ یوں ہی کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایزاؤں پر اور جان و مال خرچ کرنے پر صبر کیا، اور وہ اپنے رب عز و جل پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے دین کی وجہ سے جو پیش آئے اس پر راضی ہیں، اور مخلوق سے رشتہ منقطع کر کے بالکل حق کی طرف متوجہ ہیں، اور سالک کے لیے یہ انتہائی سلوک کا مقام ہے۔ مہاجرین کا توکل، علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل بہت عظیم تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب عز و جل کی رضا کی خاطر اپنا مال و دولت اور گھر بار چھوڑ دیا۔ وہ عزت کے بدلے لوگوں کی نظروں میں پائی جانے والی حقارت پر اور مالداری کے بدلے فقر و فاقہ پر راضی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نظروں میں پائی جانے والی ان کی اس حقارت کو عزت میں اور فقر کو مالداری میں تبدیل فرما کر انہیں جزا دی، اور وہ دنیا و آخرت میں تمام لوگوں کے سردار ہو گئے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقیبوں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو فضیلت میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح ہو۔
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
ترجمہ، اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا،
اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے۔ شان نزول، یہ آیت مشرکین مکہ کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا یہ دلیل دے کر انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ انہیں بتایا گیا کہ سنت الہی اسی طرح جاری ہے، ہمیشہ اس نے انسانوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اے لوگوں علم والوں سے پوچھو۔ اس آیت میں علم والوں سے مراد اہل کتاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو اہل کتاب سے دریافت کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کفار مکہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اہل کتاب کے پاس سابقہ کتابوں کا علم ہے،
اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ، اور وہ ان کی طرح بشر تھے۔ تو جب کفار مکہ اہل کتاب سے پوچھتے تو وہ انہیں بتا دیتے کہ جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے وہ سب بشر ہی تھے۔ اس طرح ان کے دلوں سے یہ شبہ زائل ہو جاتا۔ جو مسئلہ معلوم نہ ہو وہ علماء کرام سے پوچھا جائے۔ اس آیت کے الفاظ کے عموم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس مسئلے کا علم نہ ہو اس کے بارے میں علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کی وفات کا سبب سن کر ارشاد فرمایا، جب رخصت کے بارے میں انہیں معلوم نہ تھا تو انہوں نے پوچھا کیوں نہیں؟ کیونکہ جہالت کی بیماری کی شفا دریافت کرنا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عالم کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے علم پر خاموش رہے، اور جاہل کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنی جہالت پر خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی اے لوگو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ لہذا مومن کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا عمل ہدایت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ تقلید جائز ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیت کریمہ تقلید کے جواز بلکہ حکم پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب الاقلیل میں فرماتے ہیں۔ اس آیت سے علماء نے فروعی مسائل میں عام آدمی کے لیے تقلید کے جواز پر استدلال فرمایا ہے، بلکہ آیت فاسألوا اہل الذکر تقلید واجب ہونے کی صریح دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اہل الذکر سے مسلمان علماء نہیں بلکہ اہل کتاب کے علماء مراد ہیں، لہٰذا اس آیت کا تقلید کی بحث سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا یہ کہنا نری جہالت ہے، کیونکہ یہ اس قانون کے خلاف ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے نہ کہ مخصوص سبب کا۔ تقلید کی تعریف، تقلید کے شرعی معنی یہ ہے کہ کسی کے قول اور فعل کو یہ سمجھ کر اپنے اوپر لازم شرعی جاننا کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، کیونکہ یہ شرعی محقق ہے۔ تقلید سے متعلق چند اہم مسائل، نمبر ایک، عقائد اور شرعی اسلامی احکام میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ نمبر دو، جو مسائل قرآن و حدیث یا اجماع امت سے اجتہاد اور استنباط کر کے نکالے جائیں ان میں غیر مجتہد پر چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے۔ نمبر تین، اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، مذاہب اربائے اہل سنت سب رشد و ہدایت ہیں، جو ان میں سے جس کی پیروی کرے اور عمر بھر اسی کا پیرو رہے، کبھی کسی مسئلے میں اس کے خلاف نہ چلے، وہ ضرور صراط مستقیم پر ہے، اس پر شرعاً کوئی الزام نہیں۔ ان میں سے ہر مذہب انسان کے لیے نجات کو کافی ہے۔ تقلید شخصی کو شرک یا حرام ماننے والے گمراہ، ضالین، متبع غیر سبیل المؤمنین، یعنی مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نوٹ، تقلید سے متعلق تفصیلی معلومات کے لیے کتاب جاء الحق کا مطالعہ فرمائیں۔ مقلد کا ایمان درست ہے یا نہیں، جو شخص تقلید کے طور پر ایمان لایا اس کا ایمان صحیح ہونے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک تقلیدی ایمان درست نہیں، بعض کے نزدیک تقلیدی ایمان درست ہے لیکن وہ غور و فکر اور استدلال ترک کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا، اور بعض کے نزدیک تقلیدی ایمان درست ہے اور ایسے ایمان لانے والا گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی ان علماء کے اقوال ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، بے شک ایمان نور کی ایک تجلی ہے اور وہ جہالت کا پردہ اٹھانا اور سینہ کھولنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ نور اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہے ڈالتا ہے، خواہ یہ نور کا داخل ہونا غور و فکر سے ہو یا محض کسی کی بات سننے سے حاصل ہو۔ اور کسی عقل مند کے لیے جائز نہیں کہ وہ کہے ایمان نظر و استدلال کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خدا کی قسم، بسا اوقات اس شخص کا ایمان جو استدلال کا طریقہ نہیں جانتا اس سے کامل تر اور مضبوط تر ہوتا ہے، جو بحث و مناظرے میں آخری حد تک پہنچا ہوا ہو۔ تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے اور وہ اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پائے تو وہ قطعی طور پر مومن ہے، اگرچہ وہ نہ جانتا ہو کہ اسے یہ عظیم نعمت کہاں سے ملی ہے۔ اور ائمہ اربعہ وغیرہ محققین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے جو فرمایا کہ مقلد کا ایمان صحیح ہے، اس کا یہی معنی ہے۔ مقلد سے ان کی مراد وہ شخص ہے جو استدلال کرنا، بحث کے اسلوب اور گفتگو کے مختلف طریقے نہ جانتا ہو۔ رہا وہ شخص جس نے اپنے سینے کو اس یقین کے ساتھ اپنی طرف سے کشادہ نہ کیا تو اس نے ویسے ہی کہا جیسے منافق اپنی قبر میں کہتا ہے، ہائے ہائے، مجھے نہیں معلوم، میں لوگوں کو کچھ کہتے سنتا تھا تو ان سے سن کر میں بھی کہا کرتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی تصدیق اس لیے کرے کہ مثلاً اس کا باپ اس بات کی تصدیق کرتا تھا اور وہ اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین رکھتے ہوئے تصدیق نہ کرے، تو ایسے شخص کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اور تقلیدی ایمان کی نفی کرنے والوں کی بھی یہی مراد ہے۔
بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
ترجمہ: ہم نے روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، اور اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس کتاب میں موجود احکام، وعدہ اور وعید کو اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان کر دیں. حدیث پاک بھی حجت ہے. ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن کے ابتدا میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں موجود مجمل چیزوں کو بیان کرنے، مشکل کی تفسیر کرنے اور کئی احتمال رکھنے والی چیزوں کی تحقیق کرنے کا منصب اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تاکہ رسالت کی تبلیغ کے ساتھ آپ کی یہ خصوصیت بھی ظاہر ہو جائے اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قرآن پاک کے معنی کو اخذ کرنے اور قرآن پاک کے اصول کی طرف اشارہ کرنے کی خدمت علماء کے سپرد فرمائی تاکہ وہ قرآن پاک کے الفاظ میں غور و فکر کر کے ان کی مراد جان جائیں. یوں علماء دیگر امتیوں سے ممتاز ہو گئے اور اجتہاد کا ثواب ملنے کی خصوصیت بھی انہیں حاصل ہوئی. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک اصل ہے، حدیث پاک اس کا بیان ہے اور علماء کا استنباط اس کی وضاحت ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی طرح حدیث پاک بھی معتبر، قابل قبول اور لائق عمل ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں موجود احکام وغیرہ کو اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان کرنے کا منصب عطا فرمایا ہے. اور حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال ہی کا تو نام ہے. اس کے علاوہ اور آیات بھی حدیث پاک کے حجت ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جیسے ارشاد باری تعالی ہے:
وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.
ترجمہ: وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. اس آیت کے علاوہ بکثرت آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے، یہاں تک کہ واضح طور پر فرما دیا کہ
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ.
ترجمہ: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اسی صورت ممکن ہے جب ان کے قول اور فعل کی پیروی کی جائے. اگر یوں نہ کیا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا جو مقصد ہے وہی فوت ہو جائے گا. اور ارشاد فرمایا:
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب.
ترجمہ: اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائے باز رہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو حدیث پاک کو حجت بانے بغیر چارہ ہی نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اسلام کے بنیادی احکام جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا اجمالی بیان کیا گیا ہے. ان پر عمل اسی صورت ممکن ہے جب حدیث پاک پر عمل کیا جائے، کیونکہ ان تمام احکام کی تفصیل کا بیان صرف احادیث میں ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں، یعنی قرآن نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور ان میں موجود حقائق اور عبرت انگیز چیزوں پر مطلع ہوں اور ان کاموں سے بچے جن کی وجہ سے سابقہ امتیں عذاب میں مبتلا ہو گئیں. قرآن کریم میں غور و فکر اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، لہذا قاری سے عالم باعمل افضل ہے. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر اور اس میں بیان کیے گئے احکام، عبرت انگیز واقعات، موت کے وقت کی آفات، گناہگاروں اور کافروں پر ہونے والے جہنم کے عذابات اور نیک مسلمانوں کو ملنے والے جنت کے انعامات وغیرہ میں غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرے، تاکہ اسے قرآن کریم کی برکتیں اچھی طرح حاصل ہوں اور اس کے دل پر اگر گناہوں کی سیاہی غالب آ چکی ہو تو وہ بھی صاف ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جلا یعنی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دل کی دوا پانچ چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نمبر دو، بھوکا رہنا۔ نمبر تین، رات میں نوافل ادا کرنا۔ نمبر چار، سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنا۔ نمبر پانچ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔
أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔
ترجمہ، تو کیا بری سازشیں کرنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر وہاں سے عذاب آئے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو؟ افأمن، تو کیا بے خوف ہو گئے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو چار طرح کے عذابوں سے ڈرایا ہے۔ نمبر ایک، زمین میں دھسا دیے جانے سے۔ نمبر دو، آسمان سے عذاب نازل کر دینے سے۔ نمبر تین، ایسی آفات سے جو یک بارگی اس طرح آئیں کہ ان کی علامات اور دلائل انہیں معلوم نہ ہوں۔ نمبر چار، ایسی آفات سے جو تھوڑی تھوڑی آئیں یہاں تک کہ ان کا آخری فرد بھی ہلاک ہو جائے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، انہیں ایذائیں پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں اور چھپ چھپ کر فساد پھیلانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ عز و جل انہیں زمین میں دھسا دے جیسے قارون کو دھسا دیا تھا، یا ان پر آسمان سے اچانک عذاب نازل ہو جائے جیسے قوم لوط پر ہوا تھا؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو، سے بدر کا دن مراد ہے، کیونکہ کفار کے بڑے بڑے سردار اس دن ہلاک کر دیے گئے اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی ہلاکت کا گمان بھی نہ رکھتے تھے۔
او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین۔
ترجمہ، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یأخذہم فی تقلبہم، یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کیا وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سفر کی حالت میں ان پر عذاب نازل کر دے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے شہروں میں ہلاک کرنے پر قادر ہے، اسی طرح سفر کے دوران بھی انہیں ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ وہ کسی دور دراز کے علاقے میں جا کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ وہ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ کیا وہ اس بات سے ڈرتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات اور دن میں بلکہ ہر ایک حال میں ان کی پکڑ کرنے پر قادر ہے، اور وہ فرار ہو کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان پر ہر طرح سے قادر ہے۔
او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔
ترجمہ، یا انہیں آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے ہوئے پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ او یأخذہم، یا انہیں پکڑ لے، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، بلکہ پہلے انہیں خوف میں مبتلا کرے گا، پھر اس کے بعد انہیں عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ خوف میں مبتلا کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو ہلاک کر دے گا تو اس کے قریب والے اس خوف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کہیں ان پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ایک طویل عرصے تک وہ اس خوف اور وحشت میں مبتلا رہیں گے، اس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوگا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر فوراً عذاب نازل نہیں کرے گا، بلکہ ان کی جانوں اور مالوں کو تھوڑا تھوڑا کم کرتا رہے گا، یہاں تک کہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، تو بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ بہت مہربان اور رحمت والا ہے، اس لیے وہ اکثر امور میں مہلت دے دیتا ہے اور عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں فرماتا۔
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ۔
ترجمہ، اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں، اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں؟ اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سایہ دار جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کا حال یہ ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت اس کا سایہ دائیں طرف جھک جاتا ہے اور سورج غروب ہوتے وقت اس کا سایہ بائیں طرف جھک جاتا ہے، اور سائے کا ایک سے دوسری طرف منتقل ہونا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا اور اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، انکساری اور کمزوری کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ سایہ دائیں اور بائیں جھکنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند اور اسی کا اطاعت گزار ہے، اسی کے سامنے عاجز اور اسی کے آگے مسخر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ظاہر ہے۔ اور جب کفار سایہ دار چیزوں کا یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس میں غور و فکر کر کے عبرت و نصیحت حاصل کریں کہ سایہ وہ چیز ہے جس میں عقل، فہم اور سماعت کی صلاحیت نہیں رکھی گئی۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے اور صرف اسی کو سجدہ کر رہا ہے تو انسان جسے عقل، فہم اور سماعت کی صلاحیت دی گئی ہے اسے زیادہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہو۔
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔
ترجمہ: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں چلنے والا ہے، اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے غرور نہیں کرتے، وللہ یسجد، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ علماء فرماتے سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، نمبر ایک سجدہ عبادت، جیسا کہ مسلمانوں کا اللہ عز و جل کے لیے سجدہ، نمبر دو سجدہ بمانائے اطاعت اور عاجزی، جیسا کہ سایہ وغیرہ کا سجدہ۔ ہر چیز کا سجدہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ مسلمانوں اور فرشتوں کا سجدہ سجدہ عبادت ہے، اور ان کے ماں سوا کا سجدہ سجدہ بمانائے اطاعت اور عاجزی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں سجدے سے مراد اطاعت ہے، نہ کہ اصطلاحی سجدہ، اور اگر باقاعدہ سجدہ ہی مراد ہو تو بھی حق ہے کہ کسی چیز کی حقیقت ہمیں معلوم نہ ہونا ہمارے علم کی کمی کی دلیل ہے، اس بات کی نہیں کہ وہ چیز ہی نہیں ہو سکتی۔ جیسے آج کل کی لاکھوں سائنسی ایجادات سے پہلے لوگوں کو ان چیزوں کا بالکل علم نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی تھیں۔ یہی صورت سایوں کے سجدہ کرنے میں سمجھ لی جائے، اور یہی جواب مخالفین اسلام کے سائنسی اعتبار سے اسلام کے خلاف اکثر اعتراضوں کا ہے۔ نوٹ: یاد رہے کہ یہ آیت آیات سجدہ میں سے ہے، اس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت کے چند احکام سورہ آراف آیت نمبر 206 میں گزر چکے ہیں۔ مزید مسائل جاننے کے لیے بہار شریعت حصہ 4 سے سجدہ تلاوت کا بیان مطالعہ کیجیے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور فرشتے غرور نہیں کرتے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف فرشتے اور پیغمبر معصوم ہیں، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں۔
یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔
ترجمہ: وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یخافون ربهم من فوقهم، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے رب عزوجل کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کیا اور ممنوعہ کاموں سے باز رہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے مکلف ہیں۔
وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ انما هو اله واحد فإياي فارهبون۔
ترجمہ: اور اللہ نے فرما دیا دو معبود نہ ٹھہراؤ، وہ تو ایک ہی معبود ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ وقال اللہ، اور اللہ نے فرما دیا۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ آسمان و زمین کی تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والی، اس کے حکم کی اطاعت کرنے والی اور اسی کی عبادت کرنے والی ہے، اور سب اس کی ملکیت میں اور اسی کی قدرت و تصرف کے تحت ہیں، جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک سے اور دو خدا ٹھہرانے سے ممانعت فرمائی ہے۔
وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أفغير الله تتقون.
ترجمہ: اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور فرما برداری کا حق ہمیشہ اسی کے لیے ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان میں سے کسی چیز میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے انہیں پیدا کیا، وہی انہیں رزق دیتا ہے، اسی کے دستے قدرت میں ان کی زندگی اور موت ہے، اور ہمیشہ کے لیے اطاعت و فرما برداری کا وہی مستحق ہے. تو اے لوگو، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور سے خوف کھاؤ گے، اور اس بات سے ڈرو گے کہ اگر تم نے صرف اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کی تو وہ تم سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چھین نہ لے؟ یاد رہے کہ فرما برداری کا حق ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، اور اولی الامر کی اطاعت کرنا بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. حقیقی خوف صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں دنیا کی نعمتیں، سہولتیں اور آسائشیں چھن جانے کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس معاملے میں صرف اس رب تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جس کے دستے قدرت میں سب نعمتیں ہیں، اور جو تمام نعمتوں کا حقیقی مالک ہے. اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں اپنی دنیاوی ترقی نہ ہونے، معاشی خوشحالی نہ آنے، اور نفسانی خواہشات پوری نہ ہونے کا خوف کھاتے ہیں، اور وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرنے اور داڑھی رکھنے سے دنیا میں شہرت اور اچھی جگہ نوکری نہ ملے گی، اور نہ ہی کوئی مالدار گھرانے والا انہیں رشتہ دینے کو تیار ہوگا. یوں ہی اگر وہ سودی کاروبار اور رشوت کا لین دین نہ کریں، اور کاروبار میں جھوٹ، دھوکہ، ملاوٹ اور خیانت سے کام نہ لیں، تو وہ معاشی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہو جائیں گے. اسی طرح اگر وہ نیک صورت مسلمان نظر آئیں گے تو دنیا کی رنگین اور عیش و عشرت سے لبریز پارٹیوں سے لطف اندوز کس طرح ہوں گے، اور عیش و نشاط کے مزے کس طرح لوٹیں گے؟ اے کاش یہ لوگ ان چیزوں سے خوف کھانے اور ڈرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے، اسی سے ڈرتے، اور اسی کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی انتہائی قلیل دنیاوی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے، تو آخرت میں ایسی عظیم اور دائمی نعمتیں پاتے جن کے آگے دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین نعمتوں کی ذرہ بھر بھی حیثیت اور وقعت نہیں ہے.
وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ.
ترجمہ: اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ، اور تمہارے پاس جو نعمت ہے. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے، جبکہ ان آیات میں بیان فرمایا کہ عقل مند پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کا شکر نہ کرے، کیونکہ شکر نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے، اور انسان کو جو نعمت بھی ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، تمہارے بدنوں میں جو عافیت، صحت اور سلامتی ہے، اور تمہارے مالوں میں جو نشو نما ہو رہی ہے، تمہارے پاس یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کے دستے قدرت میں ہیں. اور جب تمہارے بدن کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے اور تمہاری عیش و عشرت میں کمی واقع ہوتی ہے، تو تم صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہو اور اسی سے مدد طلب کرتے ہو تاکہ وہ تم سے یہ مصیبت دور کر دے.
ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فریق منكم بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون.
ترجمہ: پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے تو اس وقت تم میں ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، تو کچھ فائدہ اٹھا لو تو ان قریب تم جان جاؤ گے. ثم اذا کشف الضر عنكم، پھر جب وہ تم سے برائی ٹال دیتا ہے، یعنی پھر جب اللہ تعالیٰ تمہاری بدنی بیماریاں دور کر کے تمہیں عافیت عطا کر دے، تمہاری معاشی پریشانی ختم کر دے، اور تم پر آنے والی مصیبتیں ٹال دے، تو تم میں سے ایک گروہ اپنی عبادت میں غیروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے، بتوں کی عبادت میں مشغول ہونے کے ساتھ بتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے، اور اللہ عز و جل کا شکر ادا نہیں کرتا جس نے ان کی مشکلات دور کر کے انہیں آسانی عطا کی. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لوگوں نے مصیبت دور کرنے میں بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، اور شریک ٹھہرانے سے ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ ان نعمتوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا انکار کر دیں۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے کہ جب ان کے مرض کی تکلیف بڑھتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے ہیں اور اس تکلیف کے دور ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور فرما دے تو وہ یوں کہنے لگتے ہیں کہ فلاں دوائی سے یا فلاں ڈاکٹر کے علاج سے میری یہ تکلیف دور ہوئی۔ یوں ہی جب زلزلہ، طوفان یا سیلاب وغیرہ کی مصیبت آتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور التجائیں کرتے ہیں، روتے اور گرگڑاتے ہیں، لیکن جب زلزلے، طوفان یا سیلاب وغیرہ کا سلسلہ ختم ہو جائے تو دوبارہ انہی کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں جن میں پہلے سے مصروف تھے۔ لوگوں کی اسی حالت کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمائی ہے۔ اگرچہ طبیب یا دوا کی طرف شفا کی نسبت کرنا گناہ نہیں، لیکن صرف انہی پر بھروسہ رکھنا اور شفا و صحت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کرنے اور اس پر شکر ادا کرنے کا اصلاً نہ سوچنا ضرور غلط ہے۔ مصائب و علام کے وقت لوگوں کا حال اور بعد کی صورتحال، امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے فی زمانہ بھی اگر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو شاید لاکھوں میں ایک انسان بھی ایسا نظر نہ آئے جو بیماری، تکلیف اور پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہ مانگتا، دوسروں کو دعاؤں کے لیے نہ کہتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں نہ کرواتا ہو، یوں ہی ایسی حالت میں اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے توبہ نہ کرتا ہو اور آئندہ کے لیے تمام گناہوں سے کنارہ کش ہونے کے ارادے نہ کرتا ہو۔ لیکن جب یہ مصائب و آلام ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی اطاعت و فرماورداری کرنے کی بجائے اپنی گناہوں کی سابقہ سڑک پر پہلے سے بھی تیز دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مشاہدے میں ہے کہ بہت مرتبہ زلزلے، طوفان اور سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا حال یہ ہوا کہ وہ بارگاہ الہی میں گریہ و زاری کرتے ہوئے اپنی عافیت و سلامتی کی دعائیں مانگنے میں مصروف ہو گئے اور وقتی طور پر نماز، روزہ اور ذکر و درود میں مشغول ہو گئے، لیکن یہ آفات ختم ہو جانے کے بعد اب ان کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ فتمتعوا، تو فائدہ اٹھا لو۔ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جن کے اوصاف مذکورہ بالا آیات میں بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے کہ تم اس دنیا کی زندگی میں اپنی مدت پوری ہونے تک فائدہ اٹھا لو، اور جب تم اپنی زندگی کا وقت پورا کر کے اپنے رب عزوجل سے ملو گے تو اس وقت اپنے کیے ہوئے اعمال کا وبال جان جاؤ گے اور اپنے برے کاموں کا انجام دیکھ لو گے۔ اس وقت تمہیں ندامت تو بہت ہوگی، لیکن وہ ندامت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔
وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ۔
ترجمہ، اور کافر ہماری دی ہوئی روزی میں سے انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں، اللہ کی قسم اے لوگو، تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ باندھتے تھے، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے وہ مانتے ہیں جو اپنا جی چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور کافر انجانی چیزوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے جو فصلیں اور مویشی عطا فرمائے وہ ان میں سے ان بتوں کے لیے حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں وہ معبود کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں یقیدہ رکھتے ہیں کہ بت نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور وہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے، حالانکہ بتوں میں یہ اوصاف موجود ہی نہیں کیونکہ وہ تو پتھر ہیں۔ نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت کہاں سے رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اے لوگو، تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جو تم بتوں کو معبود، تقرب کے لائق اور بت پرستی کو خدا کا حکم بتا کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اللہ عزوجل کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جیسے بنو خزاعہ اور کنانہ کے لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اور اس کی شان میں ایسا کہنا بہت بے ادبی اور کفر ہے۔ ان کافروں میں کفر کے ساتھ بدتمیزی کی انتہا یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں نہ پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو مطلقاً اولاد سے منزہ اور پاک ہے اور اس کے لیے اولاد ثابت کرنا ہی عیب لگانا ہے، اس کے لیے اولاد میں بھی وہ ثابت کرتے ہیں جس کو اپنے لیے حقیر اور آر کا سبب جانتے ہیں۔
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون.
ترجمہ: اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے. اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے بٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو غم، پریشانی اور پسند نہ ہونے کی وجہ سے سارا دن اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے. مراد یہ کہ جب مشرکین اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بیٹی ان کی طرف منسوب ہو، تو اللہ عز و جل کی طرف بیٹی کی نسبت کرنے کو انہوں نے کیسے پسند کر لیا؟ لڑکی پیدا ہونے پر رنج کرنا کافروں کا طریقہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی پیدا ہونے پر رنج کرنا کافروں کا طریقہ ہے. فی زمانہ مسلمانوں میں بھی بیٹی پیدا ہونے پر غمزدہ ہو جانے، چہرے سے خوشی کا اظہار نہ ہونے، مبارکباد ملنے پر جھیپ جانے، مبارکباد دینے والے کو باتیں سنا دینے، بیٹی کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے میں آر محسوس کرنے، صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ماؤں پر ظلم و ستم کرنے اور انہیں طلاقیں دے دینے تک کی وبا عام ہے. حالانکہ بیٹی پیدا ہونے اور اس کی پرورش کرنے کی بہت فضیلت ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے. وہ آ کر کہتے ہیں، اے گھر والوں، تم پر سلامتی نازل ہو. پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک کمزور لڑکی ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا تو قیامت کے دن اس کی مدد کی جائے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا کرے، اور جس طرح وہ بیٹا پیدا ہونے پر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اسی طرح بیٹی پیدا ہونے پر بھی خوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپا پھرتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ زمانہ جہلیت میں دستور یہ تھا کہ جب کسی شخص کی بیوی کے ہاں زچکی کے آثار ہوتے تو وہ شخص بچہ پیدا ہو جانے تک اپنی قوم سے چھپا رہتا. پھر اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا پیدا ہوا تو وہ خوش ہو جاتا اور اپنی قوم کے سامنے آ جاتا، اور جب اسے پتا چلتا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ غمزدہ ہو جاتا اور شرم کے مارے کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا، اور اس دوران غور کرتا رہتا کہ اس بیٹی کے ساتھ وہ کیا کرے، آیا ذلت برداشت کر کے اس بیٹی کو اپنے پاس رکھے یا اسے زندہ درگور کر دے، جیسا کہ مدر، خزاعہ اور تمیم قبیلے کے کئی لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. زمانہ جہلیت میں بیٹیوں سے متعلق کفار کا دستور اور اسلام کا کارنامہ. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، زمانہ جہلیت میں کفار مختلف طریقوں سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے. ان میں سے بعض گھڑا کھودتے اور بیٹی کو اس میں ڈال کر گھڑا بند کر دیتے حتیٰ کہ وہ مر جاتی، اور بعض اسے پہاڑ کی چوٹی سے پھینک دیتے، بعض اسے غرق کر دیتے اور بعض اسے ذبح کر دیتے تھے. ان کا بیٹیوں کو قتل کرنا بعض اوقات غیرت اور حمیت کی وجہ سے ہوتا تھا، اور بعض اوقات فقر و فاقہ اور نان نفقہ لازم ہونے کے خوف سے وہ ایسا کرتے تھے. یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلے عورت کو حقوق عطا فرمائے اور اسے عزت و وقار سے نوازا، زندہ درگور ہونے والی کو جینے کا حق دیا اور اس کی پوری زندگی کے حقوق کی ایک فہرست بیان فرما دی. اس کے باوجود اگر کوئی جاہل اسلام کی تعلیمات کو عورتوں کے حقوق کے مخالف سمجھتا ہے تو اسے اپنی جہالت اور دماغ کی خرابی کا علاج کرنے کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے. الا سا ما یحکمون، خبردار یہ کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں. یعنی ان مشرکین نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کتنا برا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں جو اپنے لیے انہیں انتہائی ناگوار ہیں، اور یوں ہی یہ بات کتنی بری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت ہی نہیں رکھتے، اور جس رب عز و جل نے انہیں پیدا کیا اور ان پر احسانات فرمائے ہیں اسے چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔
لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔
ترجمہ: جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے بری حالت ہے، اور اللہ کی سب سے بلند شان ہے اور وہی عزت والا حکمت والا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کی مدت آ جائے گی تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑ لیتا۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے بہت بڑے کفر اور برے اقوال کا بیان فرمایا، جبکہ اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں پر جلدی عذاب نازل نہ فرما کر انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا اظہار ہو۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑ لیتا اور عذاب میں جلدی فرماتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا بلکہ سب کو ہلاک کر دیتا۔ ایک قول یہ ہے کہ زمین پر چلنے والے سے کافر مراد ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا۔ ترجمہ: بے شک جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا آیت کے معنی یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی چلنے والے کو باقی نہیں چھوڑتا، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو کوئی زمین پر تھا ان سب کو ہلاک کر دیا، صرف وہی باقی رہے جو زمین پر نہ تھے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے۔ اس آیت کے معنی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپ دادا کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیتا تو ان کی نسلیں منقطع ہو جاتی اور زمین میں کوئی باقی نہ رہتا۔
وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى،
لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ظلم پر پکڑ نہیں فرماتا بلکہ اپنے فضل و کرم اور حلم کی وجہ سے انہیں زندگی کا وقت پورا ہونے تک یا قیامت آنے تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کی مقررہ مدت آ جائے گی تو وہ اس مدت سے نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی آگے بڑھیں گے۔
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔
ترجمہ: اور اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے وہ قرار دیتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اپنے لیے بیٹیاں بھی ناپسند کرتے ہیں، اور یہ بات بھی کہ ان کی ملکیت میں کوئی دوسرا ان کا شریک بنے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انہی چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ناقص مال علیحدہ کرتے ہیں اور بتوں کے لیے اعلیٰ مال جدا کرتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو حق پر گمان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہوں اور مخلوق مرنے کے بعد پھر اٹھائی جائے تو جنت ہمیں ہی ملے گی کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی جھوٹی بات کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ حقیقت میں ان کے لیے آگ ہے، اور یہ کہ وہ جہنمیوں کے آگے آگے جانے والے ہوں گے اور جہنم ہی میں چھوڑ دیے جائیں گے۔
تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.
ترجمہ: اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلے کتنی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا تو آج وہی ان کا ساتھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تاللہ اللہ کی قسم. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم بیان کر کے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے سابقہ امتوں کی طرف جتنے رسول بھیجے انہوں نے بھی آپ کی طرح اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہا اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، جبکہ شیطان نے اللہ عزوجل کے ساتھ کفر کرنے اور بتوں کی عبادت پر قائم رہنے کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کر دیا، تو دنیا یا آخرت میں شیطان ہی ان کا ساتھی ہے اور وہ نہایت برا ساتھی ہے. قیامت کے دن جب یہ اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت شیطان کی مدد انہیں کوئی نفع نہ دے گی، بلکہ اس وقت ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی. ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہا ہے کہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے ہی آپ کو نہیں جھٹلایا بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء کرام کو بھی ان کی امتوں نے جھٹلایا تھا.
وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
ترجمہ: اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے وہ بات واضح کر دو جس میں انہیں اختلاف ہے، اور یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. وما انزلنا عليك الكتاب، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے نازل فرمائی ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے امور دین سے وہ بات واضح کر دیں جس میں انہیں اختلاف ہے، جیسے توحید، عبادات اور معاملات کے احکام وغیرہ. یوں آپ کے بیان کے ذریعے ان پر حجت قائم ہو جائے. اور ہم نے قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، کیونکہ ایمان والے ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں. قرآن کریم کے احکام اور حقائق بیان کرنے کا منصب. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عام لوگوں کے سامنے قرآن کریم کے احکام کو بیان کرنے اور خاص لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے حقائق کو بیان کرنے کا منصب اصلا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے زمانہ در زمانہ ان کے وارثوں کا ہے. چنانچہ علماء ظاہر واضح بیان کے ساتھ لوگوں کے ان اختلافات کا تصفیہ کرتے ہیں جو ان کے ظاہر کے ساتھ متعلق ہیں، اور علماء باطن صحیح کشف کے ساتھ لوگوں کے ان اختلافات کو دور کرتے ہیں جن کا تعلق ان کے باطن کے ساتھ ہے. ان میں سے ہر ایک کا مشرب ہے اور اسے تھامنے والا نامراد نہیں ہوتا. یہ دین کے ستون اور مسلمانوں کے سلطان ہیں.
واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون.
ترجمہ: اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے.
واللہ انزل من السماء ماء،
اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. اس آیت سے اللہ عزوجل نے پھر اپنی نعمتوں اور قدرت کے کمال کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا تو اس کے ذریعے زمین کو خشک اور بے سبزہ ہونے کے بعد سر سبزی اور شادابی بخش کر زندہ کر دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا ان لوگوں کا کام ہے جو دل سے سنتے ہیں اور سن کر سمجھتے اور غور کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قادر برحق زمین کو اس کی موت یعنی نشو نما کی قوت فنا ہو جانے کے بعد پھر زندگی دیتا ہے، وہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد بے شک زندہ کرنے پر قادر ہے۔
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔
ترجمہ: اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں موجود ہیں، حتیٰ کہ اگر تم اپنے مویشیوں میں بھی غور کرو تو تمہیں غور و فکر کرنے کی بہت سی باتیں مل جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجائب اور اس کی قدرت کے کمال پر تمہیں آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ تم غور کرو کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے، جس میں کسی چیز کی آمیزش کا کوئی شائبہ نہیں، حالانکہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارہ، گھاس، بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون، گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتا۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے نہ گوبر کی بو کا، نہایت صاف اور لطیف برآمد ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی عجیب کاریگری کا اظہار ہے۔ کفار کے شبہات کا ازالہ۔ صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس سے اوپر والی آیت میں مسئلہ بعث کا بیان ہو چکا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کیے جانے کا۔ کفار اس کے منکر تھے اور انہیں اس میں دو شبے درپیش تھے، ایک تو یہ کہ جو چیز فاسد ہو گئی اور اس کی حیات جاتی رہی، اس میں دوبارہ پھر زندگی کس طرح لوٹے گی۔ اس شبے کا ازالہ تو اس سے پہلی آیت پہ فرما دیا گیا کہ تم دیکھتے رہتے ہو کہ ہم مردہ زمین کو خشک ہونے کے بعد آسمان سے پانی برسا کر حیات عطا فرما دیا کرتے ہیں، تو قدرت کا یہ فیض دیکھنے کے بعد کسی مخلوق کا مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسے قادر مطلق کی قدرت سے بعید نہیں۔ دوسرا شبہ کفار کا یہ تھا کہ جب آدمی مر گیا اور اس کے جسم کے اجزاء منتشر ہو گئے اور خاک میں مل گئے، وہ اجزاء کس طرح جمع کیے جائیں گے اور خاک کے ذروں سے ان کو کس طرح ممتاز کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں جو صاف دودھ کا بیان فرمایا، اس میں غور کرنے سے وہ شبہ بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے کہ قدرت الہی کی یہ شان تو روزانہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ غذا کے مخلوط اجزاء میں سے خالص دودھ نکالتا ہے اور اس کے قرب و جوار کی چیزوں کی آمیزش کا شائبہ بھی اس میں نہیں آتا۔ اس حکیم برحق کی قدرت سے کیا بعید کے انسانی جسم کے اجزاء کو منتشر ہونے کے بعد پھر مجتمع یعنی جمع فرما دے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اے انسان، جیسے تیرے رب نے تجھے خالص دودھ پلایا جس میں گوبر خون کی بال بھر آمیزش نہیں ہے، تو تو بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں خالص عبادت پیش کر جس میں ریا وغیرہ کی آمیزش نہ ہو۔
وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون۔
ترجمہ: اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کوئی پھل وہ ہے کہ اس سے تم نبیز اور اچھا رزق بناتے ہو، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔
ومن ثمرات النخیل والاعناب،
اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے۔ اس آیت میں رزق الہی کے کچھ دوسرے خزانوں کا بیان کیا گیا جنہیں ان کی اصل حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور انسانی محنت کے بعد والی حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے لوگو، تم جو کھجور اور انگور کے بعض پھلوں کے رس سے نبیز بنا کر پیتے ہو اور اچھا رزق یعنی چھوہارے، کشمش، سرکہ اور منقع بناتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندوں پر عظیم نعمت ہے اور یہی اللہ کریم کی عظمت و شان تخلیق کی بھی دلیل ہے کہ وہی تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہی ہر کام کی تدبیر فرمانے والا ہے۔
وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
ترجمہ: اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی. اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف و شفاف دودھ نکالنے، کھجور اور انگور کے پھلوں سے نبیز اور اچھا رزق نکالنے کا ذکر فرمایا، جبکہ ان آیات میں مکھی سے شہد نکالنے کا ذکر فرمایا جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں. چنانچہ اس آیت پر اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بعض پہاڑوں، درختوں اور چھتوں میں گھر بنائے، پھر میٹھے، کڑوے، پھیکے، ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں میں سے کھائے اور ان کی تلاش میں اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہے جن کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے الہام کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اسے ان راستوں پر چلنا پھرنا دشوار نہیں اور وہ کتنی ہی دور نکل جائے راستہ نہیں بھٹکتی اور اپنے مقام پر واپس آ جاتی ہے. اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد سفید، زرد اور سرخ رنگوں میں نکلتا ہے. اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور یہ نافع ترین دواؤں میں سے ہے اور بکثرت معجونوں میں شامل کیا جاتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر نشانی ہے کہ اس نے کمزور اور ناتوان مکھی کو ایسی زیرکی و دانائی عطا فرمائی اور ایسی پیچیدہ صنعت مرحمت کی. وہ پاک ہے اور اپنی ذات و صفات میں شریک سے منزہ ہے. اس سے غور و فکر کرنے والے کو اس پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ادنا ضعیف سی مکھی کو یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں سے ایسے لطیف ملائم اجزاء حاصل کرے جن سے نفیس شہد بنے جو نہایت خوشگوار ہو، طاہر و پاکیزہ ہو، فاسد ہونے اور سڑنے کی اس میں قابلیت نہ ہو. تو جو قادر حکیم ایک مکھی کو اس شہد کے مادے جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے، وہ اگر مرے ہوئے انسان کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو محال سمجھنے والے کس قدر احمق ہیں.
والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير.
ترجمہ: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ جاننے والا بہت قدرت والا ہے. واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے عجیب و غریب افعال ذکر فرما کر اپنے خالق اور قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرمائے جو خود لوگوں میں اور ان کے احوال میں نمایاں ہیں. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے، کیسی عجیب قدرت ہے. پھر وہ اس وقت تمہاری جان قبض کرے گا اور تمہیں زندگی کے بعد موت دے گا جب تمہاری وہ مدت پوری ہو جائے جو اس نے مقرر فرمائی ہے، چاہے بچپن میں پوری ہو یا جوانی میں یا بڑھاپے میں. اور تمہیں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے جس کا زمانہ انسانی عمر کے مراتب میں 60 سال کے بعد آتا ہے، کیونکہ اس وقت اعضاء اور حواس سب ناکارا ہونے کے قریب ہوتے ہیں اور انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور نادانی میں بچوں سے زیادہ بدتر ہو جائے. ان تغیرات میں قدرت الہی کے کیسے عجائبات مشاہدے میں آتے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے. نکمے پن کی عمر سے پناہ مانگنے کی دعا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ بک من البخل والکسل وارض للعمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات، یعنی اے اللہ عزوجل میں بخل سے، سستی سے، نکمے پن کی عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔
واللہ فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔
ترجمہ، اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں باندیوں پر نہیں لوٹاتے کہ کہیں وہ اس رزق میں برابر نہ ہو جائیں، تو کیا صرف اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں؟ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے۔ اس آیت میں بڑے نفیس اور دل نشین انداز میں بت پرستی کا رد کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو تم میں کوئی غنی ہے، کوئی فقیر، کوئی مالدار ہے، کوئی نادار، کوئی مالک ہے اور کوئی مملوک، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں اور باندیوں کو نہیں دیتے کہ کہیں وہ اس رزق میں ان کے برابر نہ ہو جائیں۔ اور جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کرتے، تو اللہ عز و جل کے بندوں اور اس کے مملوکوں کو اس کا شریک ٹھہرانا کس طرح گوارا کرتے ہو؟
واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدتا ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون۔
ترجمہ، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے، اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ باطل ہی پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے فضل ہی کے منکر ہوتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جن سے عورتیں بنائیں تاکہ تم ان سے انسیت حاصل کرو اور ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرو، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے جو ضرورت کے وقت تمہاری مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ستھری چیزوں یعنی طرح طرح کے غلوں، پھلوں اور کھانے پینے کی چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ اللہ عز و جل کی ان نعمتوں کے باوجود شرک اور بت پرستی پر ایمان لاتے اور اللہ عز و جل کے احسان کے ساتھ کفر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و نعمت سے کیا مراد ہے؟ علامہ احمد بن محمود نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و نعمت سے مراد سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یا اس سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کی۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔
ترجمہ، اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، تو تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلالت کرنے والی مختلف چیزیں بیان فرمائیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کا رد فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جو انہیں آسمان سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ وہ زمین کی خشکی دور کر کے اس میں شادابی لانے کے لیے آسمانوں سے قطرہ پانی تک نازل کرنے پر قادر نہیں، اور نہ ہی وہ زمین سے کچھ روزی دینے کا اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ زمین سے نباتات اور پھل نکالنے پر انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں، اور نہ ہی ان کے بت زمین و آسمان میں سے کسی چیز کے مالک ہیں، بلکہ زمین، آسمان اور ان میں موجود ہر چیز کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تم اللہ عز و جل کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مخلوق میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اور تم یہ بات نہیں جانتے۔
ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَل يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
ترجمہ: اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کسی شے پر قادر نہیں، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کیا وہ سب برابر ہو جائیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا، اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کی مثال بیان فرما کر شرک کا رد فرمایا ہے۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو خود کسی کی ملکیت میں ہے اور وہ مالک نہ ہونے کی وجہ سے کسی چیز پر قادر نہیں، جبکہ ایک شخص ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے، تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ تو پہلا شخص عاجز ہے، مملوک اور غلام ہے، جبکہ دوسرا شخص آزاد، مالک اور صاحب مال ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قدرت و اختیار بھی رکھتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب غلام اور آزاد شخص برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو خالق، مالک اور قادر رب تعالیٰ کے ساتھ قدرت و اختیار نہ رکھنے والے بت کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور ان کو اللہ عز و جل کا مثل قرار دینا کیسا بڑا ظلم اور جہل ہے۔
وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔
ترجمہ: اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے، اس کا آقا اسے جدھر بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، تو کیا وہ اور دوسرا وہ جو عدل کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ اور ضرب اللہ مثل الرجلین، اور اللہ نے دو مردوں کی مثال بیان فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ نہ وہ اپنی کسی سے کہہ سکتا اور نہ دوسرے کی سمجھ سکتا ہے، اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے، اس کا آقا اسے جہاں بھی کسی کام کے لیے بھیجتا ہے تو وہ اس کا کوئی کام کر کے نہیں آتا۔ یہ مثال کافر کی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے حواس سلامت ہیں، بھلائی اور دیانت داری کی وجہ سے بہت فائدہ مند ہے، وہ لوگوں کو عدل کا حکم کرتا ہے اور اس کی سیرت بھی اچھی ہے۔ یہ مثال مومن کی ہے۔ معنی یہ ہے کہ کافر ناکارا، گونگے، غلام کی طرح ہیں، وہ کسی طرح اس مسلمان کی مثل نہیں ہو سکتا جو عدل کا حکم کرتا ہے اور صراط مستقیم پر قائم ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ گونگے، ناکارا، غلام سے بتوں کو تشبیہ دی گئی اور انصاف کا حکم دینے میں شان الہی کا بیان ہے۔ اس صورت میں مانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کرنا باطل ہے، کیونکہ انصاف قائم کرنے والے بادشاہ کے ساتھ گونگے اور ناکارا غلام کو کیا نسبت ہے؟
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ان اللہ علی کل شیء قدیر.
ترجمہ: اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. وللہ غیب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کے لیے ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کے کمال کا بیان ہے. علم کے کمال کا بیان آیت کے اس حصے میں ہے، وللہ غیب السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ ہی تمام غیبوں کا جاننے والا ہے اور اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی. بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد قیامت کا علم ہے. قدرت کے کمال کا بیان آیت کے اس حصے میں ہے، وما امر الساعت الا کلمح البصر او هو اقرب، یعنی قیامت قائم کرنے کا معاملہ اللہ عز و جل کی قدرت میں صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ پلک مارنا بھی زمانہ چاہتا ہے جس میں پلک کی حرکت حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا ہونا چاہے وہ کن فرماتے ہی ہو جاتی ہے.
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
ترجمہ: اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو. واللہ اخرجکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر دلالت کرنے والے مزید مظاہر بیان فرمائے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اپنی پیدائش کی ابتدا اور اول فطرت میں علم و معرفت سے خالی تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، یہ حواس اس لیے عطا کیے تاکہ تم ان سے اپنا پیدائشی جہل دور کرو اور تم شکر گزار بنو، علم و عمل سے فیضیاب ہو جاؤ، اور یہ حواس اس لیے عطا کیے تاکہ تم نعمتیں عطا کرنے والے کا شکر بجا لاؤ اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور اس کی نعمتوں کے حقوق ادا کرو. لہذا ہر عضو کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگایا جائے، اور ناشکری یہ ہے کہ اس عضو کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے.
أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ مینون.
ترجمہ: کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. الم یرو الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی پرواز سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا. چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا لوگوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ عز و جل کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں ہوا میں اللہ عز و جل کے سوا کوئی گرنے سے نہیں روکتا، حالانکہ بھاری جسم اپنی طبیعت کے اعتبار سے گرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پرندوں میں یہی نظام بنایا ہوا ہے. اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو ایسا پیدا کیا کہ وہ ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں، اور اپنے بھاری جسم کی طبیعت کے برخلاف ہوا میں ٹھہرے رہتے ہیں، گرتے نہیں، اور ہوا کو ایسا پیدا کیا کہ اس میں ان کی پرواز ممکن ہے. ایماندار اس میں غور کر کے قدرت الہی کا اعتراف کرتے ہیں. ہوائی جہاز کی پرواز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر استدلال. اس آیت میں پرندوں کی پرواز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر استدلال کیا گیا ہے، اور اگر لوگ چاہیں تو فی زمانہ پرندوں سے کہیں بڑی اور ان سے انتہائی وزنی چیز ہوائی جہاز کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلیل حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی عقل، سمجھ اور قدرت دی کہ اس نے ایسی چیز بنا لی جو ٹنوں کے حساب سے وزنی ہے اور بڑی اتنی ہے کہ سینکڑوں انسانوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور پھر اپنے وزن سینکڑوں انسانوں اور ان کے ساز و سامان کے وزن کے ساتھ گھنٹوں ہوا میں پرواز بھی کر لیتی ہے. اور اس کا یہ پرواز کرنا بظاہر اگرچہ مشینی آلات کی وجہ سے ہے، لیکن در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اسی کے اثر سے ہوا میں محو پرواز ہے، کیونکہ ہوا کو پرواز کے قابل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کسی انسان نے نہیں بنایا. یوں ہی ہوائی جہاز بھی انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل، سمجھ اور قدرت سے بنایا ہے، از خود کوئی کہاں اس قابل تھا کہ ایسی چیز بنا سکے.
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
ترجمہ: اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور بھیڑوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا. اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہائش کے لیے اینٹوں اور پتھروں سے تمہارے گھروں کو بنایا جن میں تم آرام کرتے ہو، اور اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے خیموں کی شکل میں کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دنوں میں اٹھا کر چلتے وقت اور منزلوں پر قیام کے وقت لگانے کے لیے بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو. اور اسی اللہ عز و جل نے تمہارے لیے بھیڑوں کی اون، اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان، مثلاً بچھانے، اوڑھنے کی چیزیں اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے.
وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعْلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعْلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
ترجمہ: اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور کچھ لباس بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں. اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اے حبیب تم پر صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے، یعنی اے لوگوں تم پر اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں بھی ہیں کہ اس نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں، مکانوں، دیواروں، چھتوں، درختوں اور بادل وغیرہ سے سائے دیے جس میں تم آرام کر کے گرمی کی شدت سے بچتے ہو، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں غار وغیرہ چھپنے کی جگہیں بنائی تاکہ امیر غریب سب ان میں آرام کر سکیں، اور تمہارے پہننے کے لیے کچھ لباس ایسے بنائے جو تمہیں گرمی سردی سے بچاتے ہیں، اور کچھ لباس جیسے زرہ اور بازو بند وغیرہ ایسے بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور تیر، تلوار، نیزے وغیرہ سے تمہارے بچاؤ کا سامان ہوتے ہیں. اے لوگوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ چیزیں پیدا فرمائی، اسی طرح دنیا میں تمہاری ضروریات کا سامان پیدا فرما کر وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اسلام لاؤ اور دین برحق قبول کر لو. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیرے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر کفار مکہ آپ پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے سے اعراض کریں اور اپنے کفر پر ہی جمے رہیں تو آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ پر صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے، اور جب آپ نے ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تو آپ کا کام پورا ہو چکا، اور اب نہ ماننے کا وبال ان کی گردن پر ہے.
يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ.
ترجمہ: وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں اور ان میں اکثر کافر ہی ہیں. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، یعنی جو نعمتیں سورت میں ذکر کی گئیں کفار مکہ ان سب کو پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سب اللہ عزوجل کی طرف سے ہیں، پھر بھی اس کا شکر بجا نہیں لاتے. مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کا وجود اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کے باوجود پھر اس نعمت کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے، اور اس طرح ان میں اکثر کافر ہی ہیں اور وہ دین اسلام قبول نہیں کرتے۔
وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔
ترجمہ: اور یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے رجوع کرنا طلب کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور یاد کرو جس دن ہم اٹھائیں گے، اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے کے باوجود ان کا انکار کر دیا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ ان میں سے اکثر کافر ہیں، جبکہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار پر عذاب کی وعید اور قیامت کے دن ان کا جو حال ہوگا اسے بیان فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے جو ان کی تصدیق و تکذیب اور ایمان و کفر کی گواہی دے گا، اور یہ گواہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پھر کافروں کو معذرت کرنے یا کسی کلام کی یا دنیا کی طرف لوٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ اس دن انہیں اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ وہ اپنے رب عزوجل کو راضی کریں، کیونکہ آخرت عمل کرنے کی جگہ نہیں۔
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔
ترجمہ: اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے تو ان سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور ظلم کرنے والے جب عذاب دیکھیں گے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو جھٹلانے والے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنے والے اور وہ لوگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کوئی چیز انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات نہ دے سکے گی، کیونکہ انہیں کلام کرنے کی اجازت نہ ہوگی کہ کوئی عذر بیان کر سکے اور ان سے عذاب ہلکا ہو جائے، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، کیونکہ توبہ کا وقت ختم ہو چکا، یہاں صرف اعمال کی جزا ملے گی۔
وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔
ترجمہ: اور مشرک جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کی ہم تیرے سوا عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ ان کی طرف اپنی بات پھینک دیں گے کہ تم بے شک جھوٹے ہو۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور مشرک جب اپنے شریکوں کو دیکھیں گے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے قیامت کے دن بتوں وغیرہ ان چیزوں کو دیکھیں گے جن کی عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ اس وقت کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کی ہم تیرے سوا عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ شریک کہیں گے، اے مشرکوں، بے شک تم جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی تھی۔
وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔
ترجمہ: اور وہ مشرک اس دن اللہ کی طرف سلو کی پیشکش کریں گے اور ان کی خود ساختہ باتیں ان سے گم ہو جائیں گی۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ مشرک اس دن اللہ کی طرف صلح کی پیشکش کریں گے۔ مشرکین دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ موڑتے رہے، جبکہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہونا چاہیں گے، لیکن یہ فرما برداری انہیں کوئی نفع نہ دے گی۔ اور جب مشرکوں کے معبود انہیں جھوٹا قرار دے کر ان سے اپنی براءت کا اظہار کریں گے، تو اس وقت مشرکین کی من گھڑت باتیں کہ یہ معبود ان کے مددگار ہیں اور ان کی شفاعت کریں گے، بیکار اور باطل ہو جائیں گی۔
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔
ترجمہ: جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان کے فساد کے بدلے میں عذاب پر عذاب کا اضافہ کر دیں گے،
الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا. اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی وعید بیان فرمائی جنہوں نے صرف خود کفر کیا، جبکہ اس آیت میں ان کافروں کی وعید بیان فرمائی جو خود بھی کافر تھے اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک کر اور گمراہ کر کے انہیں کافر بناتے تھے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن لوگوں نے آپ کی نبوت کا انکار کیا اور جو آپ اپنے رب عز و جل کے پاس سے لائے اسے جھٹلایا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے روکا، تو ہم قیامت کے دن جہنم میں انہیں اس عذاب سے زیادہ عذاب دیں گے جس کے وہ صرف اپنے کفر کی وجہ سے حقدار ہوئے تھے. انہیں دگنا عذاب اس لیے ہوگا کہ دنیا میں یہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتے تھے. گمراہ گر کو زیادہ عذاب ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ گمراہ گر کا عذاب گمراہ سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کا جرم بھی زیادہ ہے. ایک تو خود گمراہ ہونا اور دوسرا دوسروں کو گمراہ کرنا. یہ جتنوں کو گمراہ کرے گا اتنے ہی لوگوں کا عذاب اسے دیا جائے گا. چنانچہ اس کی آگ زیادہ تیز ہوگی، اس کے سانپ بچھو زیادہ زہریلے، اور تمام دوزخیوں کا خون و پیپ اس کی غذا ہوگی.
وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
ترجمہ: اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، جس دن ہم ہر امت میں ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے. اس آیت میں گواہ سے مراد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ قیامت کے دن اپنی اپنی امتوں کے متعلق گواہی دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا اور ان لوگوں کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تمہیں امتوں اور ان کے خلاف گواہی دینے والے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر گواہ بنا کر لائیں گے، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا.
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
ترجمہ: تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے. تبیان لکل شیء، جو ہر چیز کا روشن بیان ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، قرآن عظیم گواہ ہے اور اس کی گواہی کس قدر اعظم ہے کہ وہ ہر چیز کا تبیان ہے. اور تبیان اس روشن اور واضح بیان کو کہتے ہیں جو اصلاً پوشیدگی نہ رکھے، کہ لفظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلیل ہوتی ہے. اور بیان کے لیے ایک تو بیان کرنے والا چاہیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور دوسرا وہ جس کے لیے بیان کیا جائے، اور وہ ہے جن پر قرآن اترا، یعنی ہمارے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اہل سنت کے نزدیک شیئن ہر موجود کو کہتے ہیں، تو اس میں جملہ موجودات داخل ہو گئے. فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، ذاتیں اور حالتیں، حرکات اور سکنات، پلک کی جنبشیں اور نگاہیں، دلوں کے خطرے اور ارادے، اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ سب اس میں داخل ہو گیا، اور انہی موجودات میں سے لوح محفوظ کی تحریر ہے. تو ضروری ہے کہ قرآن عظیم میں ان تمام چیزوں کا بیان روشن اور تفصیل کامل ہو. اور یہ بھی ہم اسی حکمت والے قرآن سے پوچھیں کہ لوح میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے، کل صغیر و کبیر مستطر. ترجمہ: ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. اور فرماتا ہے، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ترجمہ: اور ایک ظاہر کر دینے والی کتاب لوہے محفوظ میں ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے. اور فرماتا ہے،
ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین.
ترجمہ: اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا ہے مگر وہ ان سب کو جانتا ہے، اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے. اور بے شک صحیح حدیثیں فرما رہی ہیں کہ روز اول سے آخر تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا سب لوح محفوظ میں لکھا ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ جنت و دوزخ والے اپنے ٹھکانے میں جائیں
اور وہ جو ایک حدیث میں فرمایا کہ ابد تک کا سب حال اس میں لکھا ہے، اس سے بھی یہی مراد ہے، اس لیے کہ کبھی ابد بولتے ہیں اور اس سے آئندہ کی مدت طویل مراد لیتے ہیں، جیسا کہ بیداوی میں ہے، ورنہ غیر متناہی چیز کی تفصیلیں متناہی چیز نہیں اٹھا سکتی، جیسا کہ پوشیدہ نہیں، اور اسی کو ما کانا وما یکون کہتے ہیں۔ اور بے شک علم اصول میں بیان کر دیا گیا کہ نکرہ مقام نفی میں عام ہوتا ہے، تو جائز نہیں کہ اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیان سے چھوڑ دی ہو، اور کل کا لفظ تو عموم پر ہر نص سے بڑھ کر نص ہے، تو روا نہیں کہ روشن بیان اور تفصیل سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہو۔ قرآن کریم تمام علوم کی جامع کتاب ہے۔ آیت کے اس حصے تبیانا لکل شیئن، ترجمہ قرآن ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ نیز ایک اور آیت کے اس حصے ما فرطنا فی الکتاب من شیئن، ترجمہ ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید وہ عظیم و شان کتاب ہے جو تمام علوم کی جامع ہے، اور یہی بات احادیث اور بزرگان دین کے اقوال میں بھی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ترمذی کی حدیث میں ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش آنے والے فتنوں کی خبر دی تو صحابہ اکرام علی رضوان نے ان سے خلاصی کا طریقہ دریافت کیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب جس میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے، تم سے بعد کے واقعات کی بھی، اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو علم چاہے وہ قرآن کو لازم کر لے، کیونکہ اس میں اولین و آخرین کی خبریں ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امت کے سارے علوم حدیث کی شرح ہیں، اور حدیث قرآن کی، اور یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کوئی حکم بھی فرمایا وہ وہی تھا جو آپ کو قرآن پاک سے مفہوم ہوا۔ حضرت ابوبکر بن مجاہد رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے، انہوں نے ایک روز فرمایا کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جو کتاب اللہ یعنی قرآن شریف میں مذکور نہ ہو۔ اس پر کسی نے ان سے کہا، سراؤں کا ذکر کہاں ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اس آیت لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے میں ہے۔ ابن ابو الفضل مرسی نے کہا کہ اولین و آخرین کے تمام علوم قرآن پاک میں ہیں، غرض یہ کتاب جمیع علوم کی جامع ہے، اور جس کسی کو اس کا جتنا علم ملا ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے۔ نوٹ: اس آیت مبارکہ سے متعلق مزید تفسیری معلومات حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کی عظیم الشان تصنیف امباء الحی ان کلامہ المصون تبیان لکل شیء، قرآن ہر چیز کا بیان ہے کا مطالعہ فرمائیں، ہدوں و رحمہ ہدایت الرحمت، یعنی جس نے قرآن کی تصدیق کی، اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی حدوں پر اور امر و نہی پر عمل کیا، قرآن نے جن چیزوں کو حلال کیا اسے حلال سمجھا، اور جن چیزوں کو حرام کیا انہیں حرام جانا، تو اس کے لیے قرآن ہدایت اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے کو قرآن آخرت میں بہترین ثواب اور عظیم مرتبے کی بشارت دیتا ہے۔
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
ترجمہ: بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتے داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، بے شک اللہ عز و جل عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ عدل اور انصاف کا عام فہم معنی یہ ہے کہ ہر حق دار کو اس کا حق دیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اسی طرح عقائد، عبادات اور معاملات پہ افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ اختیار کرنا بھی عدل میں داخل ہے۔ جیسے بندہ نہ تو دہریوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرے، اور نہ مشرکوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرانے لگے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو موجود، واحد اور لا شریک مانے۔ اسی طرح نہ تو یہ نظریہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے کسی گناہ کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی عقیدہ رکھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ گناہ گار مسلمان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ چاہے تو اسے سزا دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے، اور کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے، وہ اگر جہنم میں گیا تو ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ یوں ہی بندہ عبادات میں اس قدر مصروف نہ ہو جائے کہ اس وجہ سے بیوی، بچوں، عزیز رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کے شرعی حقوق ہی ادا نہ کر سکے، اور نہ عبادات سے اس قدر غافل ہو کہ فرائض و واجبات ہی ترک کرنا شروع کر دے، بلکہ فرائض و واجبات اور سنن کی ادائیگی تو ضرور کرے، البتہ نفلی عبادت اور ریاضت اتنی کرے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے شرعی حقوق بھی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے۔ ایسے ہی سخاوت کرنا بہت عمدہ فعل ہے، لیکن یہ نہ اتنی کم ہو کہ بندہ بخل کے دائرے میں داخل ہو جائے، اور نہ ہی اتنی زیادہ ہو کہ وہ فضول خرچی میں شامل ہو جائے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو۔ مفسرین نے عدل اور احسان کے اور معنی بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عدل یہ ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، اور احسان فرائض کو ادا کرنے کا نام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ عدل شرک کو ترک کرنے کا نام ہے، اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ مثلا اگر وہ مومن ہو تو اس کے ایمان کی برکات کی ترقی تمہیں پسند ہو، اور اگر وہ کافر ہو تو تمہیں یہ پسند آئے کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں ہے کہ عدل توحید کا اور احسان اخلاص کا نام ہے۔ ان تمام روایتوں کا طرز بیان اگرچہ جدا جدا ہے، لیکن مقصود ایک ہی ہے۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن دونوں اطاعت اور فرما برداری میں برابر ہو، اور احسان یہ ہے کہ باطن کا حال ظاہر سے بہتر ہو۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، عدل کی ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے مطالبے پر اپنے رب تعالیٰ کے حق کو ترجیح دے، اپنی خواہشات پر اس کی رضا کو مقدم کرے، گناہوں سے اجتناب کرے اور نیک اعمال بجا لائے۔ عدل کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور اس کے نفس کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے روکے جس میں اس کی ہلاکت ہے، پیروی کرنے والے سے اپنی تباہ ختم کر دے، اور ہر حال میں قناعت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ عدل کی تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق بندے اور مخلوق کے درمیان ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ لوگوں کو خوب نصیحت کرے، قلیل و کثیر ہر چیز میں خیانت کرنا چھوڑ دے، ہر صورت میں لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اس کی طرف سے کسی کو بھی قول سے، فعل سے، پوشیدہ یا اعلانیہ کوئی برائی نہ پہنچے، اور لوگوں کی طرف سے اس پر جو مصیبت اور آزمائش آئے اس پر صبر کرے۔ عدل اور احسان دونوں پر عمل کیا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کے امور میں عدل اور احسان دونوں سے کام لے، اور صرف عدل کرنے پر اکتفا نہ کرے۔ چنانچہ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان دونوں کا حکم دیا ہے، اور عدل ہی نجات کا باعث ہے، اور تجارت میں وہ مال تجارت کی طرح ضروری ہے، اور احسان کامیابی اور خوشبختی کا سبب ہے، اور تجارت میں یہ نفع کی طرح ہے۔ لہٰذا وہ آدمی عقل مند لوگوں میں شمار نہیں ہوتا جو دنیاوی معاملات میں صرف مال پر اکتفا کرے۔ اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے، لہٰذا دیندار آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ عدل قائم کرنے اور ظلم سے بچنے پر ہی اکتفا کرے اور احسان کے دروازوں کو چھوڑ دے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینے کا، یعنی اللہ تعالیٰ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رشتہ دار قریب کے ہوں یا دور کے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے حاجت سے زائد کچھ مال انہیں دے کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، اور اگر اپنے پاس زائد مال نہ ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور ان کے لیے دعائے خیر کرنا مستحب ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور اس نے سلوک کرنے کے فضائل، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور اس نے سلوک کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سے متعلق تین احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ نمبر دو، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں، رحم یعنی رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا اور اس کا نام میں نے اپنے نام سے مشتق کیا، لہذا جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ نمبر تین، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتے والوں سے سلوک کرے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شرمناک اور مذموم قول و فعل سے نیز شرک، کفر، گناہ اور تمام ممنوعات شریعہ سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، فحشاء، منکر اور بغ یہ ہے کہ ظاہر اچھا اور باطن ایسا نہ ہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کا حکم دیا اور تین سے منع فرمایا ہے۔ نمبر ایک، عدل کا حکم دیا،
عدل اقوال اور افعال میں انصاف و مساوات کا نام ہے، اس کے مقابل فحشا یعنی بے حیائی ہے، اس سے مراد کبھی اقوال اور افعال ہے۔ نمبر دو، احسان کا حکم فرمایا۔ احسان یہ ہے کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کرو اور جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھلائی کرو، اس کے مقابل منکر ہے یعنی محسن کے احسان کا انکار کرنا۔ نمبر تین، رشتہ داروں کو دینے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے اور شفقت و محبت سے پیش آنے کا حکم فرمایا، اس کے مقابل بغ ہے۔ اس کا مطلب اپنے آپ کو اونچا قرار دینا اور اپنے تعلق داروں کے حقوق تلف کرنا ہے۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، یعنی اس آیت میں جس چیز کا حکم دیا گیا اور جس سے منع کیا گیا اس میں حکمت یہ ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اور وہ کام کرو جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے متعلق بزرگان دین کے اقوال۔ سورہ نحل کی اس آیت مبارکہ سے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، طاعات فرض بھی ہیں اور نوافل بھی، اور آدمی ان سب میں صبر کا محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اس میں جمع فرما دیا۔
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى۔
ترجمہ، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے۔ عدل فرض، احسان نفل اور قرابت داروں کو دینا مروت اور صلہ رحمی ہے، اور یہ تمام امور صبر کے محتاج ہیں۔ دوسری قسم گناہوں پر مشتمل ہے اور ان پر صبر کرنے کی بھی بہت زیادہ حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے گناہوں کو اپنے اس ارشاد گرامی میں جمع فرما دیا۔
وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔
ترجمہ، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ یہی آیت حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا سبب ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول سے ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا۔ اس آیت کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت دل کفار کی زبانوں پر بھی اس کی تعریف آ ہی گئی۔ یہ آیت اپنے حسن بیان اور جامعیت کی وجہ سے ہر خطبے کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔
ترجمہ، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم کوئی عہد کرو، اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، بے شک اللہ تمہارے کام جانتا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کرنے والے کاموں اور نہ کرنے والے کاموں کا اجمالی طور پر ذکر فرمایا، اور اس آیت سے بعض اجمالی احکام کو تفصیل سے بیان فرما رہا ہے، اور ان میں سب سے پہلے عہد پورا کرنے کا ذکر کیا کیونکہ اس حق کو ادا کرنے کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بیعت رضوان کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی تھی، انہیں اپنے عہد پورے کرنے کا حکم دیا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہ عہد ہے جسے انسان اپنے اختیار سے اپنے اوپر لازم کر لے، اور اس میں وعدہ بھی داخل ہے کیونکہ وعدہ عہد کی قسم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وعدہ عہد ہی کی ایک قسم ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم جس شخص سے بھی عہد کرو تو اسے پورا کرو، خواہ وہ شخص مسلمان ہو یا کافر، کیونکہ تم نے اس عہد پر اللہ عزوجل کا نام لیا اور اسے ضامن بنایا ہے۔ حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، عہد سے مراد ہر وہ چیز ہے جسے پورا کرنا انسان پر لازم ہے، خواہ اسے پورا کرنا اللہ تعالیٰ نے بندے پر لازم کیا ہو یا بندے نے خود اسے پورا کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہو، جیسے پیران عظام کے اپنے مریدین سے لیے ہوئے عہد، کیونکہ ان میں مریدین اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، لہذا مریدین پر اسے پورا کرنا لازم ہے۔ وعدہ پورا کرنے کی فضیلت اور عہد شکنے کی مذمت۔ اس آیت میں عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اس مناسبت سے ہم یہاں وعدہ پورا کرنے کی فضیلت اور عہد شکنے کی مذمت پر مشتمل تین احادیث ذکر کرتے ہیں۔ نمبر ایک، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو سچ بولو۔ نمبر 2، جب وعدہ کرو اسے پورا کرو۔ نمبر 3، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اسے ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ نمبر 2،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عہد شکنی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا۔ ولا تنقض الايمان بعد توكيدها، اور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ توڑو۔ قسموں کو مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے کہ قسم کھاتے وقت اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات زیادہ ذکر کیے جائیں، اور قسم توڑنے کی ممانعت مضبوط کرنے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مطلقاً قسم توڑنا منع ہے۔ یا قسم مضبوط کرنے سے مراد یہ ہے کہ قصدن قسم کھائی جائے، اس صورت میں لغو قسم اس حکم سے خارج ہو جائے گی۔ قسم سے متعلق چند مسائل، یہاں قسم سے متعلق چند اہم مسائل یاد رکھیں۔ نمبر 1، قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو سکے کم قسم کھانا بہتر ہے، اور بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ بعض لوگوں نے قسم کو تکیہ کلام بنا رکھا ہے کہ قصدن اور بلا قصد زبان پر جاری ہو جاتی ہے، اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ یہ سخت معیوب ہے، غیر خدا کی قسم مکروہ ہے، اور یہ شرن قسم بھی نہیں، یعنی اس کے توڑنے سے کفارہ لازم نہیں۔ نمبر 2، بعض قسمیں ایسی ہیں کہ انہیں پورا کرنا ضروری ہے، مثلاً کوئی ایسا کام کرنے کی قسم کھائی جو بغیر قسم کرنا ضروری تھا، یا گناہ سے بچنے کی قسم کھائی تو اس صورت میں قسم سچی کرنا ضروری ہے۔ مثلاً یوں کہا کہ خدا کی قسم ظہر پڑھوں گا، یا چوری یا زنا نہ کروں گا۔ دوسری وہ کہ اس کا توڑنا ضروری ہے، مثلاً گناہ کرنے یا فرائض و واجبات ادا نہ کرنے کی قسم کھائی، جیسے قسم کھائی کہ نماز نہ پڑھوں گا، یا چوری کروں گا، یا ماں باپ سے کلام نہ کروں گا، تو ایسی قسم توڑ دے۔ تیسری وہ کہ اس کا توڑنا مستحب ہے، مثلاً ایسے کام کی قسم کھائی کہ اس کے غیر میں بہتری ہے، تو ایسی قسم کو توڑ کر وہ کرے جو بہتر ہے۔ چوتھی وہ کہ مباح کی قسم کھائی، یعنی کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں ہیں، اس میں قسم کو باقی رکھنا افضل ہے۔ نمبر 3، قسم کا کفارہ غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یعنی یہ اختیار ہے کہ ان تینوں باتوں میں سے جو چاہے کرے۔ نوٹ: قسم سے متعلق مسائل کی تفصیلی معلومات کے لیے بحر شریعت حصہ 9 سے قسم کا بیان مطالعہ فرمائیں۔
وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔
ترجمہ: اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ طاقت و مال والا ہے۔ اللہ تو اس کے ذریعے تمہیں صرف آزماتا ہے، اور وہ ضرور قیامت کے دن تمہارے لیے صاف ظاہر کر دے گا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ ولا تکونو، اور تم نہ ہونا، یعنی تم اپنے معاہدے اور قسمیں توڑ کر اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیا۔ مکہ مکرمہ میں ربطہ بن عمر نامی ایک عورت تھی جس کی طبیعت میں بہت وہم تھا اور عقل میں فطور۔ وہ دوپہر تک محنت کر کے سوت کاتا کرتی اور اپنی باندیوں سے بھی کتواتی، اور دوپہر کے وقت اس کاتے ہوئے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی اور باندیوں سے بھی توڑوا دیتی، یہی اس کا معمول تھا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے عہد کو توڑ کر اس عورت کی طرح بے وقوف نہ بنو۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ بنا لو۔ امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک قوم سے معاہدہ کرتے، اور جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد مال یا قوت میں پاتے تو پہلوں سے جو معاہدے کیے تھے وہ توڑ دیتے، اب دوسرے سے معاہدہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا اور عہد پورا کرنے کا حکم دیا۔ باہمی تعلقات سے متعلق لوگوں کا رویہ، علامہ احمد صابی رحمتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس چیز کے نظارے ہمارے معاشرے میں بھی عام نظر آتے ہیں کہ جب تک کوئی اپنے منصب اور مقام و مرتبے پر قائم ہے تب تک لوگ اس کی جی حضوری کرتے ہیں، اور جب اسے معزول کر دیا جائے یا اس کا مرتبہ کم کر دیا جائے تو لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ تک نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں گویا اسے پہچانتے ہی نہ ہوں۔ یہ حالات تقریباً 300 سال پہلے کے ہیں، اور فی زمانہ تو اس اعتبار سے حالات مزید بگڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تو اس کے ذریعے تمہیں صرف آزماتا ہے، یعنی تمہیں جو عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں صرف آزماتا ہے تاکہ تم میں سے اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کو ظاہر کر دے، اور تم دنیا کے اندر عہد وغیرہ کے بارے میں جو جھگڑتے تھے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ضرور تمہارے لیے صاف ظاہر کر دے گا کہ عہد توڑنے والے کو عذاب دے گا اور پورا کرنے والے کو ثواب سے نوازے گا۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔
ترجمہ، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب ایک ہی دین پر ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت اور حکمت ہے جس کے مطابق وہ فیصلے فرماتا ہے، تو وہ اپنے عدل سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس میں کسی دوسرے کو دخل کی ہمت ہے نہ اجازت۔ البتہ یہ یاد رہے کہ لوگ اس مشیت کو سامنے رکھ کر گناہوں پر جری نہ ہو جائیں، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، لہذا مشیت کا معاملہ جدا ہے اور حکم الہی کا جدا۔
وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔
ترجمہ، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔
وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ،
اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عہد اور قسمیں توڑنے سے منع فرمایا تھا، اب یہاں دوبارہ اس کام سے تاکیداً منع فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاہدہ اور قسمیں پورا کرنے کا معاملہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ عہد کی خلاف ورزی میں دین و دنیا کا نقصان ہے اور عہد پورا کرنے میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ تمہارے قدم اسلام کے صحیح راستے پر ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم خود عہد کی خلاف ورزی کرنے یا دوسروں کو عہد پورا کرنے سے روکنے کی وجہ سے دنیا میں عذاب کا مزہ چکھو گے، کیونکہ تم عہد توڑ کر گناہ کا ایک طریقہ رائج کرنے کا ذریعہ بنے ہوگے اور تمہارے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں بیعت اسلام کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ثابت قدمی کے بعد قدموں کے پھسل جانے کی وعید اسی کے مناسب ہے۔ عہد کی پاسداری کے تین واقعات، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلام میں عہد کی پاسداری کی بہت اہمیت ہے، اسی مناسبت سے یہاں عہد کی پاسداری سے متعلق تین واقعات ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے کسی طرح حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے تو ان کے باپ سہیل بن عمر نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور اس کے بغیر معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اب وہ کفار کی طرف دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے تو گر گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کرنے لگے، چونکہ کفار سے معاہدہ ہو چکا تھا اس کے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم صبر کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور ہی کوئی راستہ نکالے گا، ہم صلح کا معاہدہ کر چکے، اب ہم ان لوگوں سے بد عہدی نہیں کر سکتے۔ غرض، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح پھر مکہ واپس جانا پڑا۔ نمبر دو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے آ رہے تھے کہ راستے میں کفار نے ہم دونوں کو روک کر کہا، تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ ہم نے جواب دیا، ہمارا بدر جانے کا ارادہ نہیں، ہم تو مدینے جا رہے ہیں۔ کفار نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم صرف مدینے جائیں گے اور جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوں گے۔ اس کے بعد جب ہم دونوں بدر کے میدان میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ہر حال میں کفار سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کریں گے اور ہمیں کفار کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے۔ نمبر 3، حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شہروں کی طرف تشریف لے گئے تاکہ جب معاہدہ ختم ہو تو ان پر حملہ کر دیں، لیکن اچانک ایک آدمی کو چار پائے یا گھوڑے پر دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، عہد پورا کرو، عہد شکنی نہ کرو، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شخص حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو وہ اس معاہدے کو نہ توڑے اور نہ باندھے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے یا وہ برابری کی بنیاد پر اس کی طرف پھینک نہ دے۔ راوی فرماتے ہیں، یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گئے۔
وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔
ترجمہ، اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا،
اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، یعنی اسلام کا عہد توڑنے کی صورت میں اگر تمہیں دنیا کی کوئی بھلائی ملے تو اس کی طرف توجہ مت دو، کیونکہ اسلام پر قائم رہنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بھلائی تیار کی ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم اسلام کا عہد توڑ کر دنیا میں پاؤ گے۔ اگر تم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے مابین فرق جانتے تو یہ بات سمجھ جاتے۔ اگلی آیت میں اسی بات کی مزید وضاحت فرمائی گئی ہے۔
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔
ترجمہ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر ضرور دیں گے۔ ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو دنیا کا سامان ہے یہ سب فنا اور ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانہ رحمت اور آخرت کا ثواب ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو پچھلی آیت میں بیان فرمایا کہ جو اللہ عز و جل کے پاس ہے وہ تمہاری دنیاوی کمائی سے بہتر ہے، لہٰذا اپنے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ توڑو۔ دنیا و آخرت کا موازنہ، امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس شخص کو اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی ہے اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، تو اس کے لیے باقی اور بہتر کے بدلے فانی اور ناقص کو بیچ دینا مشکل نہیں ہوتا۔ جس طرح برف کے مقابلے میں جواہر بہتر اور باقی رہنے والے ہیں اور برف کے مالک پر برف کو جواہر اور موتیوں کے بدلے میں بیچنا مشکل نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے۔ دنیا اس برف کی طرح ہے جو دھوپ میں رکھی ہوئی ہو، وہ ختم ہونے تک پگھلتی رہتی ہے، اور آخرت اس جوہر کی طرح ہے جو فنا نہیں ہوتا۔ لہذا دنیا اور آخرت کے درمیان تفاوت کے بارے میں جس قدر یقین اور معرفت مضبوط ہوگی، اسی قدر اس کا سودا کرنے اور معاملہ کرنے میں رغبت مضبوط ہوگی، حتیٰ کہ جس شخص کا یقین مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے نفس اور مال دونوں کو بیچ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔
ترجمہ، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، پھر بتایا کہ انہیں اس سودے میں نفع ہوا، چنانچہ ارشاد فرمایا،
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به۔
ترجمہ، تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے کیا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے فنا اور زائل ہو جانے اور آخرت کے ہمیشہ باقی رہنے میں خوب غور و فکر کرے، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دے اور دنیا کی فانی نعمتوں اور لذتوں سے بے رغبتی اختیار کرے۔
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاۃ طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
ترجمہ، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر دیں گے،
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن،
جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے دنیا میں حلال رزق اور قناعت عطا فرما کر اور آخرت میں جنت کی نعمتیں دے کر پاکیزہ زندگی دیں گے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اچھی زندگی سے عبادت کی لذت مراد ہے۔ حکمت: مومن اگرچہ فقیر بھی ہو، اس کی زندگانی دولت مند کافر کے عیش سے بہتر اور پاکیزہ ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، جو اس نے مقدر کیا اس پر راضی ہوتا ہے، اور مومن کا دل حرص کی پریشانیوں سے محفوظ اور آرام میں رہتا ہے، اور کافر جو اللہ عز و جل پر نظر نہیں رکھتا وہ حریص رہتا ہے اور ہمیشہ رنج، مشقت اور تحصیل مال کی فکر میں پریشان رہتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال پر ثواب ملنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، کافر کے تمام نیک اعمال بیکار ہیں۔
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔
ترجمہ: تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو جب تم قرآن پڑھنے لگو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، یہ مستحب ہے۔ نوٹ یاد رہے کہ تعوذ کے مسائل سورہ فاتحہ کی تفسیر میں گزر چکے ہیں۔ انہ لیس لہ سلطان، بے شک اسے کوئی قابو نہیں، یعنی شیطان کو ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے مومن شیطانی وسوسے قبول نہیں کرتے، یعنی اگرچہ شیطان کوشش بھی کرے تو اسے کامیابی نہیں ملتی۔ انما سلطان، اس کا قابو تو انہی پر ہے، یعنی شیطان کو ان لوگوں پر تسلط حاصل ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کے وسوسوں کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کوئی زور زبردستی نہیں کرتا، بلکہ جو خود ہی اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اسے دوست بناتا ہے وہی اس کا اثر قبول کرتا ہے۔
وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون۔
ترجمہ: اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے تو کافر کہتے ہیں تم خود گھڑ لیتے ہو، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں۔ شان نزول: مشرکین مکہ اپنی جہالت کی وجہ سے آیتیں منسوخ ہونے پر اعتراض کرتے تھے اور اس کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کے باعث اس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک حکم دیتے ہیں اور دوسرے روز دوسرا حکم دیتے ہیں، وہ اپنے دل سے باتیں مناتے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور اپنی حکمت سے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم دیتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے کہ اس میں کیا حکمت اور اس کے بندوں کے لیے اس میں کیا مصلحت ہے۔ لیکن کافر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں تم خود گھڑ لیتے ہو، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کی اکثریت جاہل ہے اور وہ نسخ اور تبدیلی کی حکمت و فوائد سے خبردار نہیں، اور یہ بھی نہیں جانتے کہ قرآن کریم کی طرف افتراء کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس کلام کی مثل بنانا انسان کی طاقت سے باہر ہے تو وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کیسے ہو سکتا ہے۔
قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔
ترجمہ: تم فرماؤ اسے مقدس روح نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ قل تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو لوگ قرآن کے بارے میں آپ پر بہتان لگا رہے ہیں آپ ان سے فرما دیں کہ اسے میرے رب عز و جل کے پاس سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور اس قرآن کے ناسخ و منسوخ کو میرے رب عز و جل نے حضرت جبرائیل کے ذریعے مجھ پر نازل فرمایا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے اور ناسخ و منسوخ کی تصدیق کی وجہ سے ان کے ایمانوں کو اور مضبوط کر دے، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ
ترجمہ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں، اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، جس آدمی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمْ، اور بے شک ہم جانتے ہیں، جب قرآن کریم کی حلاوت اور اس کے علوم کی نورانیت دلوں کو تسخیر کرنے لگی اور کفار نے دیکھا کہ دنیا اس کی گرویدہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور کوئی تدبیر اسلام کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہوتی، تو انہوں نے طرح طرح کے بہتان لگانے شروع کر دیے، کبھی قرآن پاک کو سحر بتایا، کبھی پہلوؤں کے قصے اور کہانیاں کہا، کبھی یہ کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خود بنا لیا ہے، اور ہر طرح کوشش کی کہ کسی طرح لوگ اس مقدس کتاب کی طرف سے بدگمان ہوں۔ انہی مکاریوں میں سے ایک مکر یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک عجمی غلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سکھاتا ہے، اس کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی باطل باتیں دنیا میں کون قبول کر سکتا ہے، جس غلام کی طرف کفار نسبت کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے، ایسا کلام بنانا اس کے لیے تو کیا ممکن ہوتا، تمہارے فصحا و بلغا جن کی زبان دانی پر اہل عرب کو فخر و ناز ہے وہ سب کے سب حیران ہیں، اور چند جملے قرآن کی مثل بنانا ان کے لیے محال اور ان کی قدرت سے باہر ہے، تو ایک عجمی کی طرف ایسی نسبت کس قدر باطل اور ڈٹائی کا فعل ہے، خدا کی شان کے جس غلام کی طرف کفار یہ نسبت کرتے تھے اس کو بھی اس کلام کے اعجاز نے تسخیر کیا، اور وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اطاعت گزاروں کے حلقے میں داخل ہوا اور صدق و اخلاص کے ساتھ اسلام لایا۔
ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم
ترجمہ، بے شک جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، بے شک جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، یعنی بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حجتوں اور دلائل پر ایمان نہیں لاتے تاکہ ان پر ایمان لا کر وہ اس کی تصدیق کرتے جس پر یہ حجتیں دلالت کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں حق بات قبول کرنے کی توفیق اور سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتا۔ جب قیامت کے دن یہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس وقت ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون
ترجمہ، جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں۔
انما يفتري الكذب،
جھوٹا بہتان وہی باندھتے ہیں۔ کافروں کی طرف سے قرآن پاک سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو اپنی طرف سے قرآن بنا لینے کا بہتان لگایا گیا تھا، اس آیت میں اس کا رد کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جھوٹ بولنا اور بہتان باندھنا بے ایمانوں ہی کا کام ہے۔ جھوٹ کی مذمت، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بدترین گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر جھوٹ کی مذمت فرمائی گئی اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ بکثرت احادیث میں بھی جھوٹ کی برائی بیان کی گئی ہے، ان میں سے چار احادیث یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق کو لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عزوجل کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ عزوجل کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر دو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور جھوٹ باطل ہی ہے، یعنی جھوٹ چھوڑنے کی چیز ہی ہے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا حالانکہ وہ حق پر ہو، یعنی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، اس کے لیے جنت کے وسط میں مکان بنایا جائے گا، اور جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں مکان بنایا جائے گا۔ نمبر تین، حضرت سفیان بن اسید حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خیانت کی یہ بات ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہے اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ نمبر چار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ نوٹ، جھوٹ سے متعلق مزید معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ 16 سے جھوٹ کا بیان مطالعہ فرمائیں۔
من کفر باللہ من بعد ایمانه الا من اکرہ وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔
ترجمہ، جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانی، جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے۔ شان نزول، یہ آیت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، حضرت عمار، ان کے والد حضرت یاسر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خباب اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پکڑ کر کفار نے سخت سخت ایذائیں دی تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ حضرات اسلام سے نہ پھرے تو کفار نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کو بڑی بے رحمی سے شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف تھے جس کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتے تھے، انہوں نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ جان پر بن گئی تو بادلے ناخواستہ کلمہ کفر کا تلفظ کر دیا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہو گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے پاؤں تک ایمان سے پر ہیں اور اس کے گوشت اور خون میں ذوق ایمانی سرایت کر گیا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ حضرت عمار نے عرض کی، اے خدا کے رسول، بہت ہی برا ہوا اور بہت ہی برے کلمے میری زبان پر جاری ہوئے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تیرے دل کا کیا حال تھا؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت اور رحمت فرمائی اور فرمایا کہ اگر پھر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا چاہیے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہنے سے متعلق چار شرعی مسائل۔ نمبر ایک، اس آیت سے معلوم ہوا کہ حالت اکراہ میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا جائز ہے، جبکہ آدمی کو کسی ظالم کی طرف سے اپنی جان یا کسی عضو کے تلف ہونے کا حقیقی خوف ہو، اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی دو معنی والی بات کہنے میں گزارا چل سکتا ہو جس سے کفار اپنی مراد لیں اور کہنے والا اس کی درست مراد لے، تو ضروری ہے کہ ایسی دو معنی والی بات ہی کہے جبکہ اس طرح کہنا جانتا ہو۔ نمبر دو، اگر اس حالت میں بھی صبر کرے اور قتل کر ڈالا جائے تو اسے اجر ملے گا اور وہ شہید ہوگا، جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کیا اور وہ سولی پر چڑھا کر شہید کر ڈالے گئے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سید الشہداء فرمایا۔ نمبر تین، جس شخص کو مجبور کیا جائے اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو تو وہ کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر ہو جائے گا۔ نمبر چار، اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے مذاق کے طور پر یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کلمہ کفر زبان پر جاری کرے وہ کافر ہو جائے گا۔
ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.
ترجمہ: یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی غافل ہیں. حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں. ذالک، یہ یعنی جو لوگ دل کھول کر کافر ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب اور بڑے عذاب کی وعید کا ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور دنیا کی محبت ان کے کفر کا سبب ہے. دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا جو سمجھ بوجھ کے باوجود بھی کفر پر ڈٹے رہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. نہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ واعظ و نصیحت پر توجہ دیتے ہیں، نہ سیدھے اور ہدایت والے راستے کو دیکھتے ہیں، اور یہی غفلت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اپنی عاقبت اور انجام کار کے بارے میں نہیں سوچتے. لا جرم، حقیقت میں یعنی حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں کہ ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے. سب سے بڑی بدنصیبی اور خوش نصیبی، اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی بدنصیبی دل کی غفلت ہے، اور سب سے بڑی خوش نصیبی دل کی بیداری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو غفلت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دل کی بیداری نصیب فرمائے.
ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
ترجمہ: پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں دیے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے. ثم ان ربک، پھر بے شک تمہارا رب. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جنہیں ہجرت سے پہلے ان کے دین کے بارے میں مشرکین کی طرف سے تکلیفیں اور اذیتیں دی گئیں، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور اپنے شہر، گھر اور خاندانوں کو چھوڑ کر اہل اسلام کے شہر مدینہ طیبہ منتقل ہو گئے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں، تلواروں اور زبانوں کے ساتھ مشرکین اور ان کے جھوٹے معبودوں کے خلاف جہاد کیا اور جہاد کرنے پر صبر کیا، تو بے شک یہ بخشش کے مستحق ہیں. اس لیے اللہ عز و جل ان کی اس آزمائش کے بعد انہیں ضرور بخشنے والا مہربان ہے.
یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.
ترجمہ: یاد کرو جس دن ہر جان اپنی طرف سے جھگڑتی ہوئی آئے گی، اور ہر جان کو اس کا عمل پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. یوم تأتی کل نفس، یاد کرو جس دن ہر جان آئے گی، یعنی قیامت کے دن ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں جھگڑتا ہوا آئے گا، ہر ایک نفسی نفسی کہتا ہوگا، اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک اپنے دنیاوی عملوں کے بارے میں عذر بیان کرے گا. قیامت کے دن انسانوں کا جھگڑنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں جھگڑا یہاں تک بڑھے گا کہ روح اور جسم میں بھی جھگڑا ہوگا. روح کہے گی: یا رب، جسم میں داخل ہونے سے پہلے نہ میرے ہاتھ تھے کہ میں ان سے کسی کو پکڑتی، نہ پاؤں تھے کہ ان کے ذریعے چلتی، نہ آنکھ تھی کہ اس سے دیکھتی، گویا میں قصوروار نہیں بلکہ جسم ہی قصوروار ہے. جسم کہے گا: یا رب، تو نے مجھے لکڑی کی طرح پیدا کیا، نہ میرا ہاتھ پکڑ سکتا تھا، نہ پاؤں چل سکتا تھا، نہ آنکھ دیکھ سکتی تھی، جب یہ روح نوری شعا کی طرح آئی تو اس سے میری زبان بولنے لگی، آنکھ بینا ہو گئی اور پاؤں چلنے لگے، جو کچھ کیا اس نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرمائے گا کہ ایک اندھا اور ایک لنگڑا دونوں ایک باغ میں گئے. اندھے کو تو پھل نظر نہیں آتے تھے اور لنگڑے کے ہاتھ ان تک نہیں پہنچتا تھا، تو اندھے نے لنگڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا. اس طرح انہوں نے پھل توڑے تو سزا کے وہ دونوں مستحق ہوئے. اس لیے روح اور جسم دونوں ملزم ہیں.
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
ترجمہ: اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن و اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہاں کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا. وضرب اللہ مثلا قرية، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی. اس آیت میں جس بستی کی مثال بیان فرمائی گئی، ممکن ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ کے علاوہ کوئی اور بستی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے سابقہ امتوں کی کوئی بستی مراد ہو جس کا حال اس آیت میں بیان کیا گیا ہو. اکثر مفسرین کے نزدیک اس بستی سے مراد مکہ مکرمہ ہے. علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی یہ کلام ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مقاتل اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ آیت مدنی ہے، اور یہی صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی 6 صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہ تمام صفات اہل مکہ میں موجود تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال اہل مدینہ کے سامنے بیان فرمائی تاکہ وہ انہیں ڈرائے کہ اگر انہوں نے مکہ والوں جیسے کام کیے تو جو بھوک اور خوف انہیں پہنچا وہ انہیں بھی پہنچ سکتا ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بستی جیسے کہ مکہ کے رہنے والے جو امن و اطمینان سے تھے، ان پر لٹیرے اور ڈاکو چڑھائی کرتے، نہ وہ قتل اور قید کی مصیبت میں گرفتار کیے جاتے، ہر طرف سے ان کے پاس ان کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہ لوگ نافرمانیاں کر کے اللہ عزوجل کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، اور انہوں نے اللہ عزوجل کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کی، تو اللہ عزوجل نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا کہ 7 برس تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے ضرر کی وجہ سے قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں گرفتار رہے، یہاں تک کہ مردار کھاتے تھے. پھر امن و اطمینان کی بجائے خوف و ہراس ان پر مسلط ہوا، اور ہر وقت مسلمانوں کے حملے اور لشکر کشی کا اندیشہ رہنے لگا. یہ ان کے اعمال کا بدلہ تھا.
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.
ترجمہ: اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، اور وہ زیادتی کرنے والے تھے.
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ،
اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا، یعنی اہل مکہ کے پاس انہی کی جنس سے ایک عظیم رسول یعنی انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اہل مکہ نے انہیں جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ کفر کرنے والے تھے.
فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
ترجمة: تو اللہ کا دیا ہوا حلال پاکیزہ رزق کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، سب حرام کر دیا ہے. پھر جو مجبور ہو اس حال میں کہ نہ خواہش سے کھا رہا ہو اور نہ حد سے بڑھ رہا ہو، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. فکلو، تو کھاؤ. جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے، چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم لوٹ، غصب اور خبیث پیشوں سے حاصل کیے ہوئے جو حرام اور خبیث مال کھایا کرتے تھے، ان کی بجائے حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ، اور اللہ عزوجل کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم، تم پر تو یہی حرام کیا ہے. آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں جن کا بیان اس آیت میں ہوا، نہ کہ بحیرہ اور صائبہ وغیرہ جانور،
جنہیں کفار اپنے گمان کے مطابق حرام سمجھتے تھے۔ نیز جو شخص آیت میں مذکور حرام چیزوں میں سے کچھ کھانے پر مجبور ہو جائے تو وہ ضرورت کے مطابق ان میں سے کھا سکتا ہے۔ نوٹ: اس آیت کی تفصیلی تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 اور سورہ انعام آیت نمبر 145 میں گزر چکی ہے۔ دین اسلام کی خصوصیت: اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین اسلام انتہائی پاکیزہ دین ہے، اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہر گندی اور خبیث چیز سے پاک فرمایا ہے، اور اس دین میں مسلمانوں کو طہارت و پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات دی گئی ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک اسلام پاکیزہ دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر بری چیز سے پاک فرمایا ہے، اور اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس دین میں وسعت بھی رکھی ہے کہ جب تو اس آیت میں بیان کی گئی چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے تو اسے ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے۔
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔
ترجمہ: اور تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، اس لیے نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو، زمانے جاہلیت کے لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اس کی ممانعت فرمائی گئی اور اس کو اللہ تعالیٰ پر افترا فرمایا گیا، اور افترا کرنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو شرعاً حرام کہنا اللہ تعالیٰ پر افترا ہے۔ آج کل بھی جو لوگ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام بتا دیتے ہیں، جیسے میلاد شریف کی شیرینی، فاتحہ، گیارہویں، عرس وغیرہ، ایصال ثواب کی چیزیں جن کی حرمت شریعت میں وارد نہیں ہوئی، انہیں اس آیت کے حکم سے ڈرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی نسبت یہ کہہ دینا کہ یہ شرعاً حرام ہے اللہ تعالیٰ پر افترا کرنا ہے۔ متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، یعنی ان جاہلوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا اور دنیا کی چند روزہ آسائش ہے جو باقی رہنے والی نہیں، جبکہ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔
وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔
ترجمہ: اور ہم نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ہم نے صرف یہودیوں پر، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ انعام میں آیت وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، میں آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دے کر ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی بغاوت و معصیت کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، جس کی سزا میں وہ چیزیں ان پر حرام ہوئی، جیسا کہ آیت فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دی، میں ارشاد فرمایا گیا۔ نوٹ: اس آیت کی تفسیر سورہ نساء آیت نمبر 160 اور سورہ انعام آیت نمبر 146 میں گزر چکی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا:
ثم ان ربك للذین عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
ترجمہ: پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔
ثم ان ربك،
پھر بے شک تمہارا رب،
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اسلام میں داخل ہونے اور گناہگاروں کو گناہ چھوڑنے اور ان سے توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت و مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ نادانی سے کفر و معصیت کا ارتکاب کر بیٹھیں، پھر ان سے توبہ کر لیں اور آئندہ اپنی توبہ پر قائم رہ کر اپنے اعمال درست کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔
ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباه وهداه الى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔
ترجمہ: بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک یا ایک پیشوا اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مشرک نہ تھے، اس کے احسانات پر شکر کرنے والے۔ اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام اچھی خصلتوں اور پسندیدہ اخلاق کے مالک تھے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ نمبر 3، دین اسلام پر قائم تھے۔ نمبر 4، مشرک نہ تھے۔ کفار قریش اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر خیال کرتے تھے، اس میں ان کفار کے اس نظریے کا رد ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے احسانات پر شکر کرنے والے تھے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت و خلت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ نمبر 7، انہیں سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی طرف ہدایت دی تھی۔ نمبر 8، دنیا میں بھی انہیں بھلائی دی گئی، اس سے مراد رسالت، اموال، اولاد، اچھی تعریف اور قبولیت عامہ ہے کہ تمام ادیان والے مسلمان، یہودی، عیسائی اور عرب کے مشرکین سب ان کی عظمت بیان کرتے اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ نمبر 9، آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوں گے۔
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔
ترجمہ: پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی دین ابراہیم کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ ثم أوحينا إليك، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی۔ اس آیت میں پیروی سے مراد عقائد اور اصول دین میں موافقت کرنا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس پیروی کا جو حکم دیا گیا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و منزلت اور رفعت درجات کا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ابراہیمی کی موافقت فرمانا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان کے تمام فضائل و کمالات میں سب سے اعلیٰ فضل و شرف ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکرم الاولین والآخرین یعنی اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ساری مخلوق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے۔
انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔
ترجمہ: ہفتہ صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ، ہفتہ صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، اور وہ اس دن کی تعظیم کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن جمعہ کے دن کی تعظیم کر کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ہفتے کے دن کی تعظیم ہے ہی نہیں جس کی پیروی کا تم دعویٰ کر رہے ہو، بلکہ ان کی شریعت میں جمعے کے دن کی تعظیم تھی، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے جمعہ کا دن منتخب فرمایا۔
کیونکہ یہ نعمت پوری ہونے کا دن ہے اور جنت میں بھی اسی دن نعمتیں زیادہ عطا کی جائیں گی۔ ہفتے کے دن کی تعظیم تو ان لوگوں پر فرض کی گئی تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اپنے نبی سے اس وقت اختلاف کیا تھا جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ جمعے کے دن کی تعظیم کریں اور اس دن کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیں، تو لوگوں نے ان سے اختلاف کیا اور اس کام کے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی اجازت دے دی، پھر اس دن عبادت کرنے میں ان پر سختی کی گئی اور ہفتے کے دن ان پر شکار کرنا حرام کر دیا گیا۔ ایک عرصے کے بعد انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسخ کر دیے گئے۔ نوٹ: ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کے مسخ ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں بیان ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، یعنی یہودی ہفتے کے بارے میں جو اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان اس طرح فیصلہ فرما دے گا کہ اطاعت کرنے والوں کو ثواب عطا کرے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین۔
ترجمہ: اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تین طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم فرمایا۔ نمبر ایک، حکمت کے ساتھ، اس سے وہ مضبوط دلیل مراد ہے جو حق کو واضح اور شبہات کو زائل کر دے۔ نمبر دو، اچھی نصیحت کے ساتھ، اس سے مراد ترغیب و ترہیب ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کی ترغیب دینا اور کوئی کام کرنے سے ڈرانا۔ نمبر تین، سب سے اچھے طریقے سے بحث کرنے کے ساتھ، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی آیات اور دلائل سے بلائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت حق اور دین کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے مناظرہ جائز ہے۔ امر بالمعروف کے آداب اور چند مسائل۔ اس آیت کی مناسبت سے یہاں امر بالمعروف کے آداب اور اس سے متعلق چھ شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر ایک، امر بالمعروف یہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کا حکم دینا، مثلا کسی سے نماز پڑھنے کو کہنا، اور نہیں عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ بری باتوں سے منع کرنا۔ نمبر دو، کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو نہایت متانت اور نرمی کے ساتھ اسے منع کرے اور اسے اچھی طرح سمجھائے، پھر اگر اس طریقے سے کام نہ چلا اور وہ شخص باز نہ آیا تو اب سختی سے پیش آئے، اس کو سخت الفاظ کہے مگر گالی نہ دے، نہ فحش الفاظ زبان سے نکالے، اور اس سے بھی کام نہ چلے تو جو شخص ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے کرے، لیکن اس صورت میں فتنے اور قانونی پہلو کو سامنے رکھے، یعنی نہ خلاف قانون کرے اور نہ ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے فتنہ ہو۔ نمبر تین، امر بالمعروف کے لیے پانچ چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک، علم، کیونکہ جسے علم نہ ہو وہ اس کام کو اچھی طرح انجام نہیں دے سکتا۔ نمبر دو، اس سے مقصود رضائے الہی اور دین اسلام کی سر بلندی ہو۔ نمبر تین، جس کو حکم دیتا ہے اس کے ساتھ شفقت و مہربانی کرے اور نرمی کے ساتھ کہے۔ نمبر چار، حکم کرنے والا صابر اور بردبار ہو۔ نمبر پانچ، حکم کرنے والا خود اس بات پر عامل ہو، ورنہ قرآن کے اس حکم کا مستاق بن جائے گا، کیوں کہتے ہو وہ جس کو تم خود نہیں کرتے؟ اللہ عز و جل کے نزدیک ناخوشی کی بات ہے یہ کہ ایسی بات کہو جس کو خود نہ کرو۔ اور یہ بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا لوگوں کو تم اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے کو بھولے ہوئے ہو۔ نمبر چار، امر بالمعروف کی کئی صورتیں ہیں، اگر غالب گمان یہ ہے کہ ان سے کہے گا تو وہ اس کی بات مان لیں گے، اور بری بات سے باز آ جائیں گے تو بری بات سے منع کرنا واجب ہے، اس کو باز رہنا جائز نہیں۔ اور اگر گمان غالب یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی تہمت باندھیں گے اور گالیاں دیں گے تو ترک کرنا افضل ہے، اور اگر یہ معلوم ہے کہ وہ اسے ماریں گے اور یہ صبر نہ کر سکے گا، یا اس کی وجہ سے فتنہ و فساد پیدا ہوگا، آپس میں لڑائی ٹھن جائے گی، جب بھی چھوڑنا افضل ہے۔ اور اگر معلوم ہو کہ اگر وہ اسے ماریں گے تو صبر کر لے گا، تو ان لوگوں کو برے کام سے منع کرے، اور یہ شخص مجاہد ہے۔ اور اگر معلوم ہے کہ وہ مانیں گے نہیں مگر نہ ماریں گے اور نہ گالیاں دیں گے، تو اسے اختیار ہے اور افضل یہ ہے کہ بری بات سے منع کرے۔ نمبر پانچ، عام شخص کسی قاضی یعنی شریعت کے مطابق فیصلے کرنے والے جج، مفتی یا مشہور و معروف عالم کو امر بالمعروف نہ کرے کہ یہ بے ادبی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی خاص مصلحت کی وجہ سے ایک فیل کرتے ہیں جس تک عوام کی نظر نہیں پہنچتی، اور یہ شخص سمجھتا ہے کہ جیسے ہم نے کیا انہوں نے بھی کیا،
حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ حکم ان علماء کے بارے میں ہے جو احکام شرعہ کے پابند ہیں، اور اتفاقاً کبھی ایسی چیز ظاہر ہوئی جو عوام کی نظر میں بری معلوم ہوتی ہے۔ وہ لوگ مراد نہیں جو حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے اور نام علم کو بدنام کرتے ہیں۔ نمبر 6، جس نے کسی کو برا کام کرتے دیکھا اور خود یہ بھی اس برے کام کو کرتا ہے تو اسے برے کام سے منع کر دے، کیونکہ اس کے ذمے دو چیزیں واجب ہیں، برے کام کو چھوڑنا اور دوسرے کو برے کام سے منع کرنا۔ اگر ایک واجب کا تارک ہے تو دوسرے کا کیوں تارک بنے؟ نوٹ: مزید معلومات کے لیے بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 سے امر بالمعروف کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ ان ربک ہوا اعلم، بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری صرف لوگوں تک اللہ عز و جل کا پیغام پہنچانا اور ان 3 طریقوں سے دین اسلام کی دعوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ ہونے والوں اور ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا دے گا۔
وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔
ترجمہ: اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ وَإِن عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم سزا دینے لگو، یعنی اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو وہ سزا جرم کے حساب سے ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اور اگر تم صبر کرو اور انتقام نہ لو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ شان نزول: جنگ احد میں کفار نے مسلمانوں کے شہدا کے چہروں کو زخمی کر کے ان کی شکلوں کو تبدیل کیا تھا، ان کے پیٹ چاک کیے اور ان کے اعضاء کاٹے تھے۔ ان شہدا میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت صدمہ ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی کہ ایک حضرت حمزہ کا بدلہ 70 کافروں سے لیا جائے گا، اور 70 کا یہی حال کیا جائے گا۔ اس پر یہ آیت قریبا نازل ہوئی تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ارادہ ترک فرمایا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیا۔ یاد رہے کہ مسلح یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ کر کسی کی حیت کو تبدیل کرنا شریعت میں حرام ہے۔
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔
ترجمہ: اور صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور وہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ واصبر، اور صبر کرو، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کفار کی طرف سے آپ کو جو اذیتیں پہنچی ان پر صبر فرمائیں، اور آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان مشرکین کا غم نہ کھائیں جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن پاک کا انکار کرتے اور آپ کی نصیحتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور مشرکین آپ کی طرف جو جادوگر اور کاہن ہونے کی نسبت کرتے ہیں، اور لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی جو سازشیں کرتے ہیں، آپ اس سے دل تنگ نہ ہو، کیونکہ ہم آپ کے ناصر و مددگار ہیں۔ ان اللہ مع الذین، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ میری مدد، میرا فضل اور میری رحمت تیرے شامل حال ہو تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں۔ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی کی وصیت: سورہ نحل کی آخری 3 آیات انتہائی شاندار احکام پر مشتمل ہیں، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان آیتوں میں بیان کیے گئے احکام پر عمل کو اپنی زندگی کا خاص وظیفہ بنا لے، اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی نصیحت کرتا رہے تاکہ وہ بھی ان پر عمل کی کوشش میں مصروف ہو جائیں۔ ہمارے بزرگان دین بھی اس کی وصیت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت حرم بن حیان رحمت اللہ تعالی کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے عرض کی گئی، آپ کوئی وصیت کر دیں۔ انہوں نے فرمایا، وصیت تو مال کے بارے میں ہوتی ہے، اور میرے پاس کوئی مال نہیں، البتہ میں تمہیں سورہ نحل کی آخری آیتوں یعنی ادعو الی سبیل ربک سے لے کر سورت کے آخر تک کی وصیت کرتا ہوں کہ ان میں جو احکام بیان ہوئے ان پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ۔
صدق اللہ العظیم۔